الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا وغوثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم روشنی پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ چند تفصیلی فوائد بیان کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے میری عزت افزائی فرمائی ہے اور مجھے اپنے علاقے میں اور اپنے علاقے کی اس مسجد میں بیان کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے. ہمارے صدر محترم نے میرے متعلق جو کچھ فرمایا ہے یہ ان کی شفقت ہے, عنایت ہے, ورنہ میں بہت گناہگار آدمی ہوں اور عالم نہیں ہوں, علماء کرام کا آدمہ خادم ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسا علم عطا فرمائے جو نفع دینے والا علم, کیونکہ جو علم حق کا راستہ نہیں بتاتا, جو نفع دینے والا علم نہیں ہے وہ علم نہیں بلکہ وہ جہالت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع نہ عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا علم عطا فرمائے جو نافع ہو اور مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شیطان کے پاس کتنا علم تھا مگر اس علم نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, وہ مردود ہو گیا, وہ ملعون ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ایسا علم عطا فرمائے جو نفع پہنچانے والا اور فائدہ پہنچانے والا ہو. میرے بزرگوں اور دوستو, آیت جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق یعنی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا کہ جنوں کو اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا, ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا. تو ہم جن تو نہیں ہیں, انسان ہیں, تو ہم انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے, یہ جاننا چاہیے کہ آخر اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا, کیوں پیدا کیا. اس مقصد کو سمجھیں, سمجھنے کے بعد اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری تخلیق کا مقصد پورا ہو جائے. ہم پیدا تو ہو گئے, اگر ہم نے اپنے پیدا ہونے کا مقصد پورا نہ کیا تو پھر ہم بیکار ہوں. تو یہ مضمون میں اپنے شکستہ الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ کوئی اختلافی مسئلے نہیں ہیں, یہ ایسی چیز ہے جس کا سمجھنا اور جاننا ہر مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. تو آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس, اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو, الا لیعبدون, مگر اس واسطے کہ وہ عبادت کرے. وہ محاورہ ترجمہ یہ ہوگا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا. پہلے فرمایا ما خلقت الجن والانس, ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا, الا مگر لیعبدون واسطے عبادت. تو پڑھے لکھے حضرات اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، خصوصاً وہ پڑھے لکھے جنہوں نے عربی گرامر، عربی قواعد و ضوابط پڑھے ہیں کہ ماں جو ہے یہ نافیہ ہے، یہ نفی کا ہے،
لا اس بات کے لیے آتا ہے، اور جب نفی اور اس بات دونوں جمع ہو جائیں تو حسد کے معنی پیدا ہوتے ہیں.
معنی یہ ہوگا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے واسطے پیدا کی، حسد کا معنی نکلا کہ اور کوئی مقصد نہیں، جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف عبادت کے واسطے. تو یہ بات ہم نے سمجھنی ہے، اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. پہلے یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں یا پیدا کرے گا ان سے 10 گنا زیادہ جن ہے. جنوں کی تعداد انسانوں سے 10 گنا، اور جتنے جن ہیں ان سے 10 گنا زیادہ تعداد ہے ہوا میں اڑنے والے تمام چھوٹے بڑے جانوروں، جس میں یہ مکھیاں بھی آ گئیں، مچھر بھی آ گئے، اور چھوٹے چھوٹے تمام جانور بھی آ گئے، بڑے تو سب کو نظر آتے ہیں نا. اور جتنے ہوا میں اڑنے والے جانور ہیں ان سے 10 گنا زیادہ جانور پیدا کیے ہیں پانی میں رہنے والے، سمندر میں رہنے والے، اس میں تمام پانی کے جانور آ گئے. اور جتنے پانی میں رہنے والے جانور پیدا کیے ہیں ان سے 10 گنا زیادہ پہلے آسمان کے فرشتے، اور پہلے آسمان کے فرشتوں سے 10 گنا زیادہ دوسرے آسمان کے فرشتے، پھر دوسرے آسمانوں کے فرشتوں سے 10 گنا زیادہ تیسرے آسمان کے فرشتے ہیں، اسی طرح 10 گنا زیادہ. حساب لگاتے جائیے 7 آسمانوں تک. اور یہ تو وہ فرشتے ہیں جو آسمانوں میں رہنے والے ہیں. ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے لگائے، کرامن کاتبین. ان کرامن کاتبین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگائے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے، ہوائیں چلانے پر، بارش برسانے پر، چیزیں اگانے پر. غرض یہ کہ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے. فما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا. اس بات کے کرنے سے میرے 2 مقصد ہیں. ایک تو یہ کہ پتہ چل جائے کہ جنوں کی تعداد انسانوں سے 10 گنا زیادہ ہے، ہم تعداد میں 10 گنا کم ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے فرشتے اور خود اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ہر وقت درود و سلام بھیجتے رہے. تو ذرا سوچو کہ جس ذات پر اللہ تعالیٰ، جس کے درود کے برابر کروڑوں مخلوق کا درود برابر نہیں ہو، اللہ کا درود و سلام ایک طرف اور ایسی کروڑوں مخلوق ہوں تو ان کا درود و سلام ایک طرف، بھلا مخلوق کے کام کا خالق کے کام سے کیا تعلق، کیا نسبت ہے. تو جس ذات اقدس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بے شمار فرشتے درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اگر اس ذات پر چند آدمی درود و سلام نہ بھی بھیجیں گے تو اس ذات کی شان میں کیا فرق ہے؟ جو نہیں بھیجتے نہ بھیجے، اپنا ہی نقصان کریں گے، اس ذات کی شان میں کیا فرق آئے گا جس ذات پر اللہ درود و سلام بھیج رہا ہے، اور اللہ کے بے شمار فرشتے جو معصوم ہیں، نوری ہیں، وہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. تو اگر ہم اپنی ان زبانوں سے، جس زبان سے ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے رہتے ہیں، اس زبان سے اگر ہم حضور کی ذات پر نہ بھی درود و سلام بھیجیں گے تو چند افراد کے نہ بھیجنے سے اس ذات کی شان میں کیا فرق ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہے، بڑا ہی احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک طریقہ بتا دیا ہے لینے کا، مانگنے کا، رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کا. چنانچہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب جو تجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں اور 10 گنا اس کے معاف کر دوں گا، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا، 10 درجے اس کے بلند کر دوں گا، اور 100 حاجتیں اس کی پوری کروں گا، 30 دنیا میں اور 70 آخرت میں. تو بولو اگر ہم درود بھیجیں گے، سلام بھیجیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہوا، اللہ کا کوئی فائدہ ہوگا؟ بولو نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ ہم اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں یا نقصان پہنچا سکیں. اللہ کی ذات بے نیاز ہے، نہ ہم اس کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر ہم درود و سلام بھیجیں گے تو کیا ہم نبی کریم کو کوئی نفع پہنچائیں گے، کوئی فائدہ پہنچائیں گے؟ نہیں. ہم کون ہیں رحمت للعالمین کو فائدہ پہنچانے والے؟ ہم کون ہیں سید الانبیاء کو نفع پہنچانے والی؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا ہے، فضل کیا ہے کہ ایمان والے، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے، اگر رحمتیں برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں ایک طریقہ بتا دیتے ہیں،
میرے حبیب پر درود و سلام بھیجو، میں تم پر رحمتوں کی بارش برسات. تو جو لوگ نہیں نہ پڑھتے یہ بد نصیب ہے، یہ بد قسمت ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ ان کو رحمتیں برکتیں ملیں، اس نے ان کے دلوں میں یہ ڈال رکھا ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تاکہ نہ پڑھیں نہ ان کو رحمتیں برکتیں حاصل ہوں، اور جو پڑھتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی. ذرا غور کیجیے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کا حکم دینے سے پہلے اللہ نے فرمایا ہو یہ کرو میں بھی کرتا ہوں. صحیح فرمایا، نماز پڑھو تو میں بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھو میں بھی رکھتا ہوں، حج کرو میں بھی کرتا ہوں. ایک درود و سلام ایسی چیز ہے جس کا حکم دینے سے پہلے فرمایا ایمان والوں پڑھو کیونکہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ حضرات کو ایک بہت بڑا دائمی فائدہ حاصل ہو. دیکھو کسی بھی مجلس کے بعد میں آؤ، کسی بھی ایسی مجلس میں آؤ جس میں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہو، تو جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی و اسم گرامی سنو تو درود شریف پڑھ لینا، علیہ الصلوۃ والسلام یا صلی اللہ علیہ وسلم، والے اگر کہہ لو تو اور زیادہ برکت. حضور نے فرمایا میری آل پر بھی درود بھیجا تو. فرض کر لو کہ میں اپنی تقریر میں 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی و اسم گرامی لے، اور آپ بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی زبان تو کوئی گھس نہیں جائے گی، کوئی کمزوری نہیں ہو جائے گی، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہو جائے گی. مگر 100 مرتبہ جب آپ درود پڑھ لیں گے تو جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں 1000 نیکی لکھی ہو، 1000 آپ کا گناہ مٹ گیا ہو، 1000 آپ کا درجہ بلند ہو گیا ہو، اور 10000 آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، 3000 دنیا میں اور 7000 آخرت میں. اور 7 سلام کا لفظ بھی ہوگا تو اللہ کا بھی سلام آئے گا، اس کے فرشتوں کا بھی سلام آئے گا، حضور کا بھی سلام آئے. تو جب کبھی بھی کسی ایسی محفل میں جاؤ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لو یا سنو تو 7 درود شریف ضرور پڑھ. تو بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت. آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو چیز جس مقصد کے واسطے بنائی جائے اگر وہ مقصد پورا نہ کرے تو وہ چیز بیکار کہلاتا. مثلاً یہ بلب ہے، یہ کس لیے بنایا گیا ہے؟ روشنی دے. جتنی بھی چیزیں وہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں جب تک مقصد پورا کرے مالک کی نگاہوں میں ان کی قدر رہتی، ان کی عزت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے بننے کا اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہی ہے. تو جو چیز جس مقصد کے واسطے بنائی جائے جب تک وہ مقصد پورا کرے ہی، اور جب مقصد پورا کرنا چھوڑ دے بیٹا، جب یہ بلب فیوز ہو جائے گا روشنی نہیں دے گا، اب اس کو صحیح گھڑی ٹائم نہیں بتائے گی تو کوشش کریں گے گھڑی صاحب کے پاس اس کو لے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کی نگاہوں سے اس کی قدر اور وقت ختم ہو جائے گی، آپ اس کو پھینک دیں گے یا کسی کو 10-20 روپے میں دے دیں گے اور دوسری نئی گھڑی خرید لیں. آپ گائے خریدیں، مقصد آپ کا یہ ہو کہ یہ دودھ دے گی تو ہم اس دودھ سے فائدے حاصل کریں گے، آپ اس کو چارہ کھلائیں گے، پانی پلائیں گے، سردی گرمی سے بچائیں گے، ہر طرح اس کا خیال رکھیں. اگر وہ دودھ دینا بند کر دے، دودھ نہ دے، آپ کوشش کریں گے کہ یہ دودھ دے، کوشش کے باوجود بھی دودھ نہیں دے گی تو آپ کی نگاہوں سے اس کی قدر ختم ہو جائے گی، آپ کسی قصاب کے حوالے کر دیں گے اور وہ بچڑ خانے میں لے جائے گا اور اس کو ذبح کر دے، ختم ہو گیا معاملہ، اس کی حیثیت ختم ہو گئی، کیونکہ جس مقصد کے واسطے اس کو لیا تھا وہ مقصد پورا نہیں. تو ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ذرا خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے واسطے بنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. اگر ہم عبادت کریں تو ٹھیک، اور اگر عبادت نہ کریں تو بیکار. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا، نصیحتیں فرماتا، ہم باغ آ جائیں تو ٹھیک، نہیں باغ آئیں گے تو جس طرح وہ گائے دودھ نہیں دیتی کوشش کرنے کے باوجود، اور پھر قصاب کے حوالے ہو جاتی ہے اور چھری کے نیچے آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوزخ میں بھیج دے گا اور پھر ہم دوزخ کی آگ میں جلیں گے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، جس مقصد کے واسطے پیدا کیا ہے، کیا وہ مقصد ہم پورا کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک، ورنہ بیکار. ایک بزرگ نے بازار سے جوتا خریدا، تو جوتا جب نیا جوتا ہوتا ہے نا تو وہ تو ہوتا ہے بالکل سیدھا، اور ہر آدمی کا پاؤں سیدھا نہیں ہوتا. جب اس نے جوتا پہنا تو اب جوتا تھا سیدھا اور پاؤں تھا ذرا ٹیڑھا، تو پاؤں تو سیدھا ہو نہیں سکتا تھا. جوتے نے کہا چلو میں ہی ٹیڑھا ہو جاتا ہوں، وہ جوتا ٹیڑھا ہو گیا اور پاؤں کے ساتھ مل گیا. وہ شخص جوتے کو استعمال کرتا رہا، جب جوتا پرانا ہو گیا تو اس نے جوتے کو اتار کر پھینک، بڑی حقارت کے ساتھ، اب یہ پہننے کے قابل نہیں رہا. تو جوتے نے زبان حال سے کہا جناب والا آپ نے بڑی حقارت کے ساتھ مجھے پھینک دیا ہے، مگر میری ایک بات تو سن لیجیے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ میں بڑا خوبصورت، دکاندار نے مجھے شو کیس میں سجایا ہوا، جب ذرا مجھ پر مٹی غبار پڑ جاتا تھا وہ فوراً کپڑے سے میرا منہ صاف کرتا، اس نے مجھے شو کیس کے اندر سجا کے رکھا ہوا تھا۔ بدقسمتی سے میں آپ کے ہاتھ آ گیا، آپ نے مجھے خرید لیا تو جناب والا آپ کا پیر تھا ٹیڑھا، میں تھا سیدھا۔ اگر میں سیدھا ہی رہتا تو آپ کا پیر تو سیدھا ہونا نہیں تھا، تو آپ کو تکلیف ہوتی، میں آپ کی خاطر ٹیڑھا۔ چلو آپ کے پیر کو تکلیف نہ پہنچ۔ آپ مجھے گرمی میں تپتی ہوئی ریت پر لے کر گئے، جلتے ہوئے فرش پر لے کر گئے، میں نے وہ فرش کی تپش گرمی اپنے وجود پر برداشت کی مگر آپ کے پیر کو بچایا۔ ہم مجھے پتھروں کے اوپر لے گئے، پہاڑی کے اوپر چڑھے، پتھروں کی نوکیں بڑی تیز، اگر آپ کا پیر ننگا ہوتا تو وہ پتھروں کی نوکیں آپ کے پیر میں لگتی تو آپ کا پیر زخمی ہو جاتا۔ وہ ساری پتھروں کی تیز نوکیں میں نے اپنے وجود پر برداشت کی مگر میں نے آپ کے پیر کو آرام پہنچایا اور بچایا۔ آپ مجھے نجاست میں لے گئے، گندگی میں لے گئے، کیچڑ میں لے گئے، میرا سارا وجود بھر گیا، مگر میں نے آپ کے پیر کو نجاست سے، گندگی سے بچایا۔ بتائیے جس مقصد کے واسطے آپ نے مجھے خریدا تھا اور جس مقصد کے واسطے مجھے بنایا گیا، وہ مقصد میں نے پورا کیا یا نہیں؟ جب تک میرا وجود تھا، جب تک میں چل سکا، میں آپ کے ساتھ چلا اور میں نے اپنے بننے کا مقصد پورا کیا۔ میں پرانا ہو گیا ہوں، ہٹ گیا ہوں، استعمال ہوتے ہوتے بوڑھا ہو گیا ہوں، تو آپ نے بڑی حقارت کے ساتھ مجھے اتار پھینکا ہے، پرواہ نہیں ہے، آپ نے مجھے پھینک دیا، مگر ایک میری نصیحت یاد رکھیے کہ میں نے تو اپنے بننے کا مقصد پورا کیا۔ آپ بھی اپنے گروبان میں منہ ڈال کے دیکھیے کہ جس مقصد کے واسطے اللہ نے آپ کو بنایا ہے، آپ بھی وہ مقصد پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو وہ بزرگ جو تھے وہ اللہ کے خوف سے چیخ مار کر گر گئے۔ تو ہمیں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ جس مقصد کے واسطے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، وہ مقصد ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ کہیں گے مولوی صاحب اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے تو کیا مطلب یہ دنیا کے دھندے، یہ کاروبار، یہ پڑھنا پڑھانا، یہ ڈیوٹیاں، یہ ملازمتیں ہم سب چھوڑ دیں اور تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جائیں اور ہر وقت سبحان اللہ پڑھتے رہیں؟ یہ جو لوگ اس فلسفے کو نہیں نہ سمجھتے وہ یہی کہتے ہیں، یہ ملا تو ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ سب کو چھوڑ، دنیا ترقی کر گئی ہے، لوگ چاند پر پہنچنے کی فکر میں ہیں، اور ملا کہتا ہے تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھے رہو۔ یہ ملا ہماری ترقی کی راہ میں حائل ہے، ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتا۔ ملا یہ کہتا ہے کہ صرف تمہیں نماز کے واسطے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں روزے کے واسطے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں عبادت کے واسطے پیدا کیا گیا ہے۔ تو کیا مقصد؟ اگر ہمیں صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا گیا ہے تو ہم تعلیم حاصل نہ کریں، ہم ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے، وکیل نہ بنے، فلاسفر نہ بنے۔ اگر ڈاکٹر نہیں ہوگا تو علاج کون کرے گا؟ وکیل نہیں ہوگا تو مقدمے کون لڑے گا؟ اور اگر پروفیسر نہیں ہوگا تو کالج میں اور سکولوں میں پڑھائے گا کون؟ اگر ہم دکان نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ تو یہ کیسی بات ہے کہ یہ مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ ہمیں صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا گیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مولوی صاحبان نہیں کہتے، یہ تو اللہ کا فرمان ہے۔ مولوی تو اللہ کا فرمان تمہیں پڑھ کے سناتا بتاتا ہے، بولو یہ مولوی کا فرمان ہے یا اللہ کا؟ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ تو آگے میں مختصر سے وقت میں اس فلسفے کو، اس حقیقت کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک ہے زندگی کا تخلیق کا مقصد اور ایک ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے اسباب اور ذریعے۔ یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے ہماری زندگی، ہماری تخلیق، ہمیں پیدا کیا گیا اور کچھ عرصے کے لیے ہمیں زندگی دی گئی، اب ہم نے اس زندگی کو قائم رکھنا ہے اور قائم رکھنا ہے اللہ کی عبادت کے واسطے۔ تو اس زندگی کو قائم رکھنے کے واسطے کچھ ذریعے، کچھ وسیلے ہیں، کچھ اسباب ہیں، وہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے زندگی، لیکن زندگی کو قائم رکھنے کے واسطے کچھ طریقے، وسیلے اور اسباب ہیں۔ جب تک وہ نہیں ہوں گے زندگی قائم نہیں رہے گی، اور جب زندگی قائم نہیں رہے گی تو آپ زندگی کا مقصد بھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کروں۔ کوئی شخص حاجی ابراہیم تار محمد سے موٹر خرید لے، 30,000 رین کی، ہزار کہتا ہوں، 30,000 رین کی یا کم قیمت کی ہو، 3,000, 4,000, 5,000 رین کی موٹر خرید رہے، تو بولو موٹر کے خریدنے کا مقصد کیا ہو؟ یہ نہ سمجھنا کہ میں حاجی ابراہیم صاحب کی ایڈورٹائز کرنے لگ گیا ہوں، بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کہہ رہا خوش ہو جائے۔ کوئی شخص موٹر خریدے
بتاؤ موٹر کے خریدنے کا اصل مقصد کیا ہے؟
اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کر جہاں بھی جانا ہو آسانی کے ساتھ چلے، بھائی یہی مقصد ہے یا کچھ اور؟ لیکن یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ اس موٹر میں اس گاڑی میں پٹرول نہیں ڈلوائیں۔ تو پٹرول مقصد نہیں، مقصد ہے منزل پر پہنچنا، مگر یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جب تک گاڑی میں پٹرول نہ پڑے،
کیونکہ پٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی، اور جب چلے گی تو آپ کو منزل ملے گی، اور جس مقصد کے واسطے آپ نے اس کو خریدا ہے وہ مقصد پورا ہوگا۔
تو جس طرح منزل پر پہنچنے کے لیے گاڑی کے تمام پرزوں کو، اس کے ٹائر اور اس کے علاوہ جتنی اس کی چیزیں ہیں، ڈینمو وغیرہ، چلاتے کے وقت اگر وہ صحیح نہیں ہوگا تو اندھیرا ہوگا، اور اندھیرے میں آپ چلا نہیں سکیں گے، اور اگر چلائیں گے تو کسی سے ایکسیڈنٹ کریں گے۔ اس کا ڈینمو وغیرہ، ٹائر وغیرہ، تمام اس کے پرزے صحیح رکھنے ضروری ہیں۔ جب تک صحیح نہیں ہوں گے وہ چلے گی نہیں، جب تک چلے گی نہیں آپ مندر پر نہیں پہنچیں گے، جب مندر پر نہیں پہنچیں گے تو اس کے خریدنے کا مقصد پورا نہیں ہو۔ میرے بزرگو، ہماری زندگی اس صورت میں قائم رہ سکتی ہے جبکہ ہم کھائیں پی، بغیر کھانے پینے کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور کھانے پینے کے لیے پیسے کی ضرورت۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو آپ کھائیں پیئیں گے؟ کسی کی دکان سے یوں ہی تو نہیں نا اٹھاریں گے، آپ کو چیزیں خریدنے پڑیں گی، اور چیزیں خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے، اور پیسے کے لیے کوئی کاروبار چاہیے یا تعلیم چاہیے، کہ آپ تعلیم حاصل کریں، کسی دفتر میں ملازمت کریں، وہاں سے آپ تنخواہ لیں، یا کوئی دکان کریں، یا کھیتی باڑی کریں،
کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی دھندا جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کو پیسہ حاصل نہیں ہوگا، جب پیسہ حاصل نہیں ہوگا تو آپ کھانے پینے کی چیزیں نہیں خرید سکیں گے، جب چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کیا کھائیں گے، جب کھائیں گے نہیں تو آپ بیمار پڑ جائیں گے، جب بیمار پڑ جائیں گے تو اللہ کی عبادت نہیں کر سکیں گے۔
تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے زندہ رہنا اور زندے کے ساتھ تندرست رہنا ضروری ہے، اور تندرست رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اور کھانے پینے کے لیے کاروبار وغیرہ کرنا ضروری ہے، اور کاروبار کرنے کے لیے تعلیم یا کوئی اور ہنر سیکھنا یہ ضروری ہے۔
اسی طرح زندہ اور تندرست رہنے کے لیے یہ پہننا بھی ضروری ہے، زندہ اور تندرست رہنے کے لیے مکان کا ہونا بھی ضروری ہے، زندہ اور تندرست رہنے کے لیے بیوی کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ جس مقصد کے واسطے آپ کو پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد آپ پورا نہیں کریں گے بلکہ غلط راہوں پر چل پڑیں گے۔ جب غلط راہوں پر چل پڑیں گے تو شیطان آپ کو غلط راہوں پر ڈال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روک۔
تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے اشارے کیے، یہ ساری چیزیں غور سے سن لو،
کھانا، پہننا، رہنا، سہنا، شادی کرنا، نکاح کرنا، بیوی بچے رکھنا، تعلیم حاصل کرنا، کھیتی باڑی کرنا، ہنر سیکھنا، یہ سب چیزیں ہیں زندگی کو قائم رکھنے کے واسطے،
اور زندگی ہے اللہ کی عبادت کے واسطے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ اگر آپ اس نیت سے تعلیم حاصل کریں کہ میں تعلیم حاصل کروں گا، پھر مجھے ڈگری ملے گی، میں کہیں ملازمت کروں گا، جو مجھے تنخواہ ملے گی اس پہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھروں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا، جن کے مجھ پر حقوق و فرائض ہیں وہ میں ادا کروں گا، اور اللہ کی عبادت کروں گا، تو آپ کا تعلیم حاصل کرنا، ملازمت کرنا بھی عبادت بن۔
اگر آپ کھیتی باڑی اس مقصد کے واسطے کریں کہ مجھے جائز طور پر آمدنی ہو، اور اس سے میں ان فرائض کو ادا کروں جو مجھ پر عائد ہوتے ہیں، اور زندہ و تندرست رہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، تو آپ کا کھیتی باڑی وغیرہ کرنا سب کچھ عبادت بن جائے۔
دیکھیے، جب تک آپ سوئیں گے نہیں، آرام نہیں کریں گے، آپ کی صحت درست نہیں رہے، اور جب صحت درست نہیں رہے گی تو آپ اللہ کی عبادت نہیں کر۔ تو اگر اس مقصد سے آپ سوئیں کہ میں اس لیے سوتا ہوں کہ میری صحت درست رہے، ٹھیک رہے، اور ٹھیک اس لیے رہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کروں، تو آپ کا سونا بھی عبادت بن جائے، آپ کا سونا بھی
عبادت بن جائے گا۔ یہی وہ بات ہے جس کو لوگوں نے نہیں سمجھا، اور دنیا کو الگ کر دیا، دین کو الگ کر دیا۔ ہمارے نبی پاک نے تو ہم پر اتنا کرم کیا اور ہمیں وہ تعلیم دی کہ اگر نبی پاک کی تعلیمات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں اور خلوص کے ساتھ نبی کریم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کاروبار وغیرہ دنیا کے کام کریں، تو ہمارا ہر کام عبادت بن، ہمارا سونا عبادت بن جائے، ہمارا کاروبار کرنا عبادت بن جائے، تعلیم حاصل کرنا عبادت بن جائے۔
تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تم عبادت کرو۔ کیا مقصد؟ کہ جو کام بھی کرو وہ اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس کام کا رخ اللہ کی طرح موڑ دو تو وہ کام عبادت بن جائے۔ مثلاً میں ایک اور مثال دوں، ہم لوگ بازار سے یہ کپڑے خرید، یہ کپڑے جو ہم نے پہنے ہوئے ہم سب لوگ خریدتے ہیں، ایک شخص بازار سے کپڑا خریدتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کپڑے کو پہنوں، اس سے زینت ہو، آرائش ہو، میں خوبصورت لگوں، میرا روب ہو، لوگ دیکھیں تو کہیں بھائی بڑے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو لوگوں میں ذرا میری عزت ہو جائے گی۔ ایک وہ شخص ہے جو اس مقصد کے واسطے کپڑے خریدتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو بازار سے کپڑے خریدتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ میں یہ کپڑے اس لیے خرید رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے واسطے کپڑوں کا پہننا ضروری ہے, نماز پڑھنے کے واسطے کپڑوں کا پہننا ضروری ہے, تو سنت کے مطابق میرا لباس ہو, اور یہ میں اس لیے خرید رہا ہوں کہ ان کو پہن کر اللہ کی عبادت کروں گا, نماز پڑھوں گا. تو فقہا نے لکھا ہے کہ بازار سے اس کا کپڑے خریدنا بھی عبادت بن جائے, اور جتنا پیسہ کپڑوں پر لگے گا اتنے پیسے کا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے سے ثواب ملتا, تو اس نے وہ پیسہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. اگر غور کیجیے, جس نے نماز کی نیت کی کپڑے جب اس نے پہنے تو اس کی بھی زینت ہوگی, آرائش اس کی بھی ہوگی, خوبصورت وہ بھی لگے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کی زینت تو آرائش نہیں ہوگی, زینت تو آرائش اس کی بھی ہوگی, مگر خریدنے کے وقت چونکہ اس نے نیت نماز کی کر لی, اس کام کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا, تو یہ عبادت بن. اور جس نے یہ نیت نہیں کی, صرف زینت و آرائش کی نیت کی, کپڑے وہ بھی پہنے گا مگر اس کا کپڑے خریدنا پہننا عبادت نہیں ہوگا. ایک شخص ہے وہ نکاح کرتا ہے, اس کا مقصد میں عیش کروں, نکاح کرتا ہے عیش کے لیے, صرف جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے, تو نکاح اس کا بھی ہو گیا, وہ بھی عیش کرتا ہے, جنسی خواہشات کی تکمیل وہ بھی کرتا ہے, مگر اس کا نکاح کرنا یہ عبادت نہیں, کیونکہ اس نے صرف عیش کی نیت اور جنسی خواہشات کی تکمیل کی نیت کی. اور ایک شخص وہ ہے جو نکاح کرتا ہے اور نیت یہ رکھتا ہے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے, میرے نبی کی سنت, اور میں اس لیے نکاح کرتا ہوں کہ پاک دامن رہوں, برائی سے بچا رہوں, اور اللہ رسول کے حکم پر عمل کروں, تو اس کا نکاح کرنا بھی عبادت بنے. تو ان باتوں سے آپ حضرات سمجھ جائیں گے کہ جو بھی کام آپ کریں, کرنے سے پہلے اگر نیت آپ درست کر لیں اور اس کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں, تو وہ کام عبادت بن جائے گا, اور اگر اس کا رخ اللہ رسول کی طرف نہیں پھیریں گے تو وہ عبادت نہیں ہوگا. یہ بات آپ نے بارہ سنی ہوگی, ایک شخص نے مکان بنایا, اس نے اپنے مکان میں روشن دان رکھا. پہلے لوگ روشن دان رکھتے تھے, آج کل ان کا رواج ختم ہو گیا ہے, اور یہ کھڑکیاں ونڈو ان کا سلسلہ شروع. پہلے یہ کام ہوتی تھی, اوپر روشن دان ہوتا تھا, یہ روشن دان دیوار کے اندر سوراخ کر دیا اور اس کے اندر کوئی جالی والی نکالی. جب اس نے روشن دان رکھا تو کسی بزرگ نے پوچھا, بھائی یہ تو نے روشن دان کیوں رکھے ہیں؟ کہنے لگا, جی اس لیے کہ روشنی آئے. بزرگوں نے کہا کہ افسوس, اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اذان کی آواز آئے تو روشنی بھی آتی, روشنی رک نہ جاتی, آواز بھی آتی, وہ مقصد بھی پورے ہوتے, روشنی بھی آتی, آواز وغیرہ بھی آتی. لیکن اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اس لیے رکھے ہیں کہ اذان کی آواز آئے, اور اذان کی آواز آئے اور میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں, تو تیرا مکان بنانا ہی عبادت بن. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں سے آپ حضرات سمجھ جائیں گے کہ اگر ہماری نیتیں درست ہو جائیں اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف ہو جائیں اور اپنے تمام کاموں کا رخ ادھر پھیر دیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف, تو ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا بیوی بچے کرنا دکانیں کرنا ملازمتیں کرنا کھیتی باڑی کرنا یہ سارے کام عبادت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کریں. ذرا غور کرو, ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ بولو اب, اللہ کی عبادت. اسی واسطے ہمارا نام ہے عبد, ہم کیا ہیں؟ عبد, اور اللہ معبود, ہم ہیں عبد. اور یہ عبدن جو ہے یہ مصدر ہے, اور اس میں فاعل کے معنی میں ہے, عبدن یعنی عابدن, عبادت کرنے والا. تو ہمارا نام ہی اللہ نے عبد رکھا, ہمارا نام ہی یہ بتاتا ہے کہ ہم عبادت کے واسطے ہوئے ہیں, تو ہم ہیں عابد, عبادت کرنے والے, اور اللہ ہے معبود. یاد رکھو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ اسلام کی بنیادی سب سے پہلی تعریف. اگر کسی کافر کو مسلمان کرو گے تو سب سے پہلے اس کو کیا پڑھاؤ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھایا؟ لا الہ, نہیں کوئی معبود الا اللہ, سوائے اللہ, یعنی معبود صرف اللہ, اس کے سوا کوئی اور معبود یعنی لائق عبادت نہیں. یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے, اس کا نام ہے توحید. توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کو ایک جاننا اور لائق عبادت جاننا, کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا, یہ ہے توحید. تو عبادت کسی اور ہی, بولو اللہ, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. کیوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, بولو اگر کسی کافر کو آپ صرف اتنا پڑھا دیں لا الہ الا اللہ اور کہیں جاؤ تو مسلمان ہو گیا جب تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھ. یہاں ایک بڑی پیاری بات کرتا ہوں کہ ہر جگہ اللہ کا ذکر پہلے آتا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بعد میں. کلمے میں لا الہ الا اللہ پہلے, محمد الرسول اللہ بعد میں, اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پہلے, اشہد ان محمد الرسول اللہ بعد میں, نماز میں اللہ کا ذکر پہلے, حضور پر درود و سلام بعد میں. یہ کیا بات, پہلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے بعد میں ہوتا ہے. قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, پہلے اللہ کی اطاعت پھر رسول کی اطاعت. تو یہ اللہ نے ہر جگہ اپنا نام پہلے کیوں رکھا اور اپنے حبیب کا نام بعد میں کیوں رکھا؟ تو حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب اللہ حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی اس نقطے کو اس کو محبت کے رنگ میں پیش کرتے فرماتے ہیں, اگاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو, اگاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو, پتے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا, پتے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا. فرماتے ہیں ایمان والو صرف اذان ہی نہیں, تم جہاں بھی دیکھو گے اللہ کے بعد حضور کا ذکر ہوگا. اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو, پتے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر اپنے ذکر کے بعد کیوں رکھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ پہلے صبح حمد سے پاک ہو لے, کہ پہلے صبح حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا, تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا. اللہ فرماتا ہے پہلے لا الہ الا اللہ پر, پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر, پہلے سبحانک اللہ پر, پہلے میرا ذکر کر تاکہ تیری زبان پاک ہو جائے. جب تیری زبان میرے ذکر سے پاک ہو جائے گی تو پھر اس پاک زبان سے میرے حبیب کا نام. تو خیر اب یہ کر رہا تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھائیں تو مسلمان نہیں ہے, تو اب اللہ تعالیٰ کی تو کی جائے گی عبادت, وہ معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ بھی اللہ کے ساتھ پڑھا ہے, اللہ کو معبود مانا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول مانا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے, نبی کریم کا کیا کریں گے؟ نبی کریم کی عبادت تو کر نہیں سکتے کیونکہ آپ معبود نہیں, تو آپ کی کریں گے تعظیم. بولو سر, آپ کی کیا کریں گے؟ تعظیم. کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا. اللہ فرماتا ہے لیکو مینو باللہ و رسولہ فتو اسرو ہو وتو وقترو, لوگو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ, اور ایمان لا کر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر. وتو سب کے ہوں ہو بک و تم واسیلا, اور صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھو. تسبیح کا حکم بعد میں دیا, تعظیم کا حکم پہلے دیا. معلوم ہوا ایک مومن پر ایمان لاتے ہی سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے وہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم. تو اللہ کی کریں گے عبادت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کریں گے تعظیم. اب یہ بات دل کے کانوں سے سن لو کہ تعظیم عبادت نہیں, تعظیم عبادت نہیں. آج کل بعض لوگوں نے تعظیم کو عبادت سمجھ لیا, انہوں نے تعظیم کو سمجھ لیا عبادت, اور عبادت تو اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں. تو انہوں نے تعظیم کو عبادت قرار دے کر تعظیم کرنے والوں کو مشرک کہنا شروع کر دیا ہے. تو آپ حضرات چند منٹوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت اور تعظیم میں فرق کیا, عبادت کس کو کہتے ہیں, تعظیم کس کو کہتے ہیں, یہ فرق یاد رکھنا. اور اب تو اللہ کے فضل و کرم سے میں دیکھتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ جب میں حاضر ہوا تھا تو تقریریں ٹیپ ہو گئی تھی. ہمارے ایسے ایسے دوست ہیں کہ انہوں نے وہ ساری تقریریں یاد کی ہوئی, بار بار سن کے ان کو یاد ہو گئی, اور اب وہ اچھے بھلے جیسے مولوی ہوتے ہیں ویسے ہو گئے. جب بھی کوئی منکر ان سے بات کرتا فوراً آگے سے جواب دیتے. میں بڑا خوش ہوتا ہوں, ایک ہمیں نقصان بھی ہوا اس سے اور ایک فائدہ بھی ہوا. فائدہ ویسے زیادہ بڑا, نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم جاتے تھے تقریر کرنے کے لیے, مثلاً آپ کا محلہ ہے, اگر ہم دربند میں رہتے ہیں تو آپ روز تو بلائیں گے نہیں, سال کے بعد چھ مہینے کے بعد کبھی تقریر کریے ہم بلائیں اور آئیں اور تقریر کر کے چلے جائیں تو سال کے بعد آپ کو بھول جائے گی کہ مولوی صاحب نے کہا تقریر کی.
سال کے بعد آئے چاہے تو وہی تقریر دوبارہ کر جائے، کام چل جاتا تھا کیونکہ سال کے بعد تقریر ہو رہی ہے، اب وہ تقریریں سن سن کے ان کو ہو گئی ہیں یاد، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی نئی تقریر کرو، تو اتنی نئی تقریریں کدھر سے لائے، تو ہمیں یہ نقصان ہوا کہ وہ کہتے ہیں جی نئی تقریر کرو، یہ تو پہلے سنی ہوئی ہے، یہ تو ہمارے پاس پہلے بھری ہوئی ہے، ہمیں تو یہ نقصان ہوا، اور آپ حضرات کو یہ فائدہ ہو گیا اور یہ فائدہ ہمیں بھی ہوا، اور حقیقت میں یہ بہت بڑا فائدہ دین کے لیے، مسلک کے لیے، ہمارے لیے، کہ جو لوگ تقریر سننے نہیں آتے وہ بھی ٹیپ سن لے، گھروں میں مائیں بہنیں بھی سن لیں، ہر جگہ جا کر آپ سنا سکتے، اس طرح سب کے کانوں تک آواز پہنچ جاتی ہے، اور حق کی آواز جب کوئی سنتا ہے تو جتی اور حق دھرم کا تو کوئی علاج نہیں، جو منسم مزاج ہوتا ہے اس پر اثر ضرور ہوتا ہے۔ کراچی میں بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر عقیدے کے ہیں، ہمارے سنی ان کو پکڑ کے لے آتے ہیں کہ آؤ تو صحیح، ذرا سنو تو صحیح، نہ ماننا آ جاؤ، وہ لے آتے ہوں، جب وہ گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھتے ہیں تو اٹھ کر جانے لگتے، وہ سنی کہتے ہیں کیوں جا رہے ہو، اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، وہ کہتا نہیں میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھ پر اثر ہو رہا، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھ پر اثر ہو رہا ہے، اگر میں بیٹھا رہا تو میں سنی بن جاؤں گا، اور سنی میں نے بڑھنا نہیں کیونکہ میرے مقدمے میں جہنم لکھا ہوا ہے، تو میں جا رہا، یعنی اس لیے نہیں نا بیٹھتے کہ کہیں ہم پر اثر نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ خیر دور چلی گئی بات، سنو میں عرض کر رہا ہوں، میرے بزرگ وہ دوستو ایک ہے عبادت اور ایک ہے تعظیم، بہت ہی مختصر تعریف کرتا تاکہ آپ کو یاد رہے، عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ کسی کو معبود مان کر، کسی کو معبود مان کر یا معبود سمجھ کر بنیت عبادت اس کے آداب بجا لانا، یہ ہے عبادت، بہت مختصر الفاظ ہے، کسی کو معبود مان کر یا معبود سمجھ کر بنیت عبادت اس کے آداب بجا لانا، یہ عبادت۔ مثلا ہندو جو ہے وہ مورتی کو، بت کو معبود مان، تو اس کا صرف سجدہ کرنا عبادت نہیں ہوگا، بت کے پاس جانا بھی عبادت، وہاں کھڑا ہونا بھی عبادت، اس کے پاس بیٹھنا، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ سب عبادت اور سب شرک، کیونکہ وہ اس کو معبود مانتا، تو یہ بنیادی بات یاد رکھنا، معبود مان کر یا معبود سمجھ کر بنیت عبادت اس کے آداب بجا لانا، یہ ہے عبادت۔ اور تعظیم کیا ہے؟ کہ معبود نہ سمجھے، معبود نہ مانے، نبی ہو تو نبی سمجھے، صحابی ہو تو صحابی سمجھے، اہل بیت ہو تو اہل بیت سمجھے، ولی گوش کتب ہو تو ولی گوش کتب سمجھے، استاد ہو تو استاد سمجھے، پیر و مرشد ہو تو پیر و مرشد سمجھے، ماں باپ ہو تو ماں باپ سمجھے، کوئی بڑا آدمی ہو عمر میں تو اس کو عمر میں بڑا سمجھے، یعنی جو اس کی حیثیت ہے اس کی حیثیت کے مطابق اس کو مان کر بنیت تعظیم اس کے آداب بجا لائے، تو یہ تعظیم اور عبادت میں اب فرق کیا ہوا، یہ بات تو آپ بتا دو، فرق یہ ہوا کہ عبادت اس وقت ہوگی جب معبود سمجھے گا، اگر معبود نہیں سمجھتا تو عبادت ہے، بس موٹا فرق یہ تو یاد رہے گا، یہ کسی سے بھی بات ہو ہر فرقے نے اپنی اپنی باتیں یاد کی ہوئی، سنیوں کو بھی یاد کرنی چاہیے، عبادت اس وقت ہوگی جب معبود مانے گا، معبود سمجھے گا، اگر معبود نہیں سمجھتا تو عبادت نہیں، جب عبادت نہیں تو شرک بھی نہیں۔ آپ بتاؤ کوئی مسلمان ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مانتا ہو؟ صحابہ کرام میں سے کسی کو، اہل بیت اطہار میں سے کسی کو، غوثوں کتبوں ولیوں میں سے کسی کو لائق عبادت سمجھتا ہو، معبود مانتا ہو کوئی مسلمان ہے؟
اب یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو جب کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانتا نہیں تو عبادت نہیں، جب عبادت نہیں تو شرک بھی، شرک تو ہے غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت کرنا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق ہی نہیں سمجھتا عبادت کرنا، تو ایک طرف عبادت کے لائق ہی نہیں سمجھتا تو پھر شرک کیسا؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی عبادت نہیں کرتے، تعظیم کرتے، ہمارا یہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا، ہمارا حضور پر درود و سلام پڑھنا، میلاد شریف کرنا، حضور کا نام چوم کر آنکھوں سے لگانا، حضور کے روضہ اقدس پر جا کر حضور کی جالیوں کو چومنا، وہاں کے در و دیوار کو ادب و احترام سے چونا، یہ سب محبت اور تعظیم کی باتیں ہیں، یہ عبادت نہیں۔ میں نے کیا بتایا آپ کو؟ عبادت اس وقت ہوگی جب معبود مانے گا، تو بولو ہم حضور کی جالیوں کو جو چومتے ہیں تو کیا معبود مانتے ہیں؟ جالیاں سمجھ کر چومتے، اگر در و دیوار کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ان کو معبود مانتے ہیں، در و دیوار سمجھتے ہیں، اگر سلام پڑھتے ہیں تو کیا نبی کریم کو معبود مانتے ہیں؟ بنیت عبادت سلام پڑھتے ہیں نہیں، سرکار کو اللہ کا محبوب سمجھ کر بنیت احترام تعظیم، کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں تعظیم، اور منکروں نے ان کا نام رکھا ہوا ہے عبادت، انہوں نے کیا نام رکھا ہوا ہے؟ عبادت، اور جب انہوں نے عبادت قرار دے دیا تو شرک ہو گئے، اور ہم مسلمانوں کو انہوں نے مشرک بنا دیا۔ تو آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، میرے بزرگوں اور دوستو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا یہ عبادت نہیں، کیا ہے؟ تعظیم۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما.
اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحابه سیدنا و مولانا محمد صلاتم و سلاما علیک یا رسول. دیکھو اللہ حکم دے رہا کہ اے ایمان والو میرے نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. اگر یہ عبادت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی اور کی عبادت کا حکم تو دیتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں.
اس نے فرما دیا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. وقضى ربك، اے محبوب تیرے رب نے فیصلہ کر دیا،
تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کس بات پر؟
اللہ تعبدوا الا اياه،
عبادت اس کے سوا کسی اور کی نہ، عبادت کرو تو صرف اس، یہ تو فیصلہ ہو. تو جب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو نبی کریم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دے رہا ہے، معلوم ہوا کہ یہ عبادت نہیں. اگر اس کو عبادت قرار دیا جائے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ خود گپ غیر اللہ کی اپنے حبیب کی عبادت کرنے کا حکم دے رہا، تو ماننا پڑے گا کہ درود و سلام عبادت نہیں، یہ کیا ہے؟ تعظیم. پہلے بھی یہ نقطہ بیان کیا ہے، دل چاہتا ہے بیان کروں، جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں گے. آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اللہ نے کون سا عمل مقرر کیا؟ سجدہ. اور نبی کریم کی تعظیم کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام کیا عمل مقرر کیا؟ درود و سلام. پہلے تفصیل سے بیان کیا، اجمالی طور پر عرض کرتا ہوں.
آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے، آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس عمل کا حکم دیا،
اس عمل میں اللہ خود شریک نہیں. اس نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم سجدہ، یہ نہیں فرمایا تھا میں بھی آدم کو سجدہ کرتا ہوں تم بھی کرو، نہیں، صرف فرشتوں کو حکم دیا. لیکن اس نے اپنے حبیب کے لیے، اپنے حبیب کی تعظیم کے لیے جس عمل کا حکم دیا، اس کے حکم دینے سے پہلے فرمایا میں بھی یہ عمل کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والوں تم بھی کرو. تو خدا کے لیے ذرا سوچو، جس عمل میں اللہ شریک نہیں تھا، اس عمل کا جس نے انکار کیا وہ کون بنا؟ شیطان. تو جس عمل میں اللہ بھی شریک ہے، اس کا جو انکار کرے گا وہ تو شیطان سے کچھ برا ہی بنے گا.
ارے شیطان جو تھا وہ توحید کا قائل تھا یا نہیں تھا؟ توحید کا قائل تھا، اللہ کو ایک جانتا تھا، ایک مانتا تھا، اس نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا تھا، اللہ کی توحید کا انکار نہیں کیا تھا، نماز کا انکار نہیں کیا تھا، اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، جھکا نہیں. اللہ نے نہ اس کے علم کو دیکھا، نہ لاکھوں برس کی عبادت کو دیکھا، نہ اس کے عقیدہ توحید کو دیکھا، نہ فرشتوں کا استاد ہونا دیکھا. اللہ نے مردود ملعون بنا دیا، جہنمی بنا دیا. تو جس نے آدم کی تعظیم نہیں کی اس کا یہ حال ہوا، تو جو اللہ کے حبیب کی تعظیم نہیں کرتا اس کا کیا حال ہوگا؟
لاکھ توحید کے دعوے کرے، لاکھ شرم والا بنے، لاکھ لمبے لمبے سجدے کرے، اگر حضور کی تعظیم نہیں کرتا مردود ہے. مقبول وہ ہے جو اللہ کی بندگی کرتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتا. اب یہ لوگوں کو کیسے بہکاتے، آؤ میں تمہیں بتاؤں. یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سلام پڑھتے ہو کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر، اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا جاتا ہے اللہ کے لیے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا جاتا ہے اللہ کے لیے، اور تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو رسول اللہ کے لیے. تو جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہی تم رسول اللہ کے لیے کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک. جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہ کسی اور کے واسطے کیا جائے، یہ شرک. تو تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو، تمہارا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ شرک، ایک شرک تو یہ. دوسرا شرک یہ ہے کہ تم یا کہتے ہو اور اللہ کے سوا کسی اور کو یا کہنا، یہ شرک. تیسرا شرک یہ ہے کہ تم حضور کو حاضر ناظر مانتے ہو، یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضور ہمارا درود و سلام سن رہے، اور دور کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا، دور سے سننا یہ اللہ کی شان ہے، اور تم کہتے ہو نبی کریم سنتے ہیں، تو یہ شرک. تو گویا تمہارے سلام میں تین شرک، پہلا شرک تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، دوسرا یا کہنا، تیسرا حاضر ہو ناظر سمجھنا. میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو،
پہلی جو بات ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا،
یہ شرک نہیں. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ شرک نہیں. اگر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا شرک ہے تو پھر ہاتھ کھلے چھوڑ کر کھڑا ہونا بھی شرک ہو. جب رکوع سے اٹھتے ہو سمے اللہ لمن حمدہ کہہ کے تو ہاتھ بندے ہوتے ہیں یا کھلے، اور اتنا حصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے یا کسی اور کے لیے ہوتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کا ہی ہے، وہ بھی نماز کا ہی رکن ہے، وہ حصہ بھی اللہ کے لیے. تو معلوم ہوا جس طرح ہم اللہ کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کھلے چھوڑ کر بھی کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر ہاتھ باندھ لے شرک ہے تو پھر کھلے چھوڑ کر کھڑا ہونا بھی شرک ہوگا، کیونکہ اللہ کے لیے کھلے چھوڑ کر بھی کھڑے ہوتے ہیں. پھر چاہیے کہ جب سلام پڑھا کریں تو یوں کر لیا یا یوں کر لیا، لطیفے ہاتھ باندھ لیا جیسے بچے سکولوں میں کرتے ہیں، یہ کیا بولتے ہیں ایکسرسائز، تو نماز کیا ہوئی وہ ایکسرسائز ہوگا. ہاتھ باندھے تو شرک، کیونکہ نماز کی ہے، کھلے چھوڑے تو نماز کی ہے تو وہ بھی شرک ہو جائے. اور سنیے، ہم نماز میں اتحیات بیٹھتے ہیں جس کو کہتے ہیں دوزانو بیٹھ، یہ نماز میں اتحیات بیٹھنا واجب بھی ہے فرض بھی. اگر چار رکعتوں والی نماز ہو جیسے اثر عشاء، تو دو رکعتوں کے بعد جو اتحیات بیٹھتے ہو یہ کیا ہے؟ واجب. دو رکعتوں کے بعد بیٹھنا
واجب اور چار رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ فرض.
یہ سمجھ لو کہ جس تحیات میں سلام پھیرتے ہیں وہ فرض, اور جس میں سلام نہیں پھیرتے ہیں اٹھ بیٹھتے ہیں عبد ہوا رسول ہوں تک پڑھ کے وہ واجب. تو یہ تحیات بیٹھنا فرض بھی ہے واجب, نماز کا ایک رکن ہے. جس طرح کھڑا ہونا قیام کرنا فرض ہے, تحیات بیٹھنا بھی, سادہ اخیرہ بھی فرض, وہ بھی نماز کا رکن ہے, یہ بھی نماز کا رکن.
تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں بصورت تحیات بیٹھتے ہیں نماز میں, ہمارا اللہ کی بارگاہ میں بصورت تحیات بیٹھنا یہ عبادت.
اور اگر کوئی بزرگ آ جائے, کوئی عالم آ جائے, اس کی خدمت میں آپ بصورت تحیات بیٹھیں گے تو اس کی خدمت میں بصورت تحیات بیٹھنا یہ کیا ہوگا؟ تحیات. اور یہ سنت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھتے تھے, تو اسی طرح بصورت تحیات بیٹھ.
مشکات شریف جو حدیث کی مشہور کتاب ہے, ہر دینی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے, ہر مولوی اس کو پڑھتا ہے, اس کی سب سے پہلی حدیث پڑھ کر دے.
جبریل امین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر بیٹھے تو گزانو گئے بصورت تحیات. چند سوال آپ کیجیے, حضور نے جواب آپ دیے, وہ چلے گئے. حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا, میرے صحابیوں جانتے ہو یہ کون سا جو آیا تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے.
حضور نے فرمایا یہ جبریل امین تھے.
اور یہ کیوں آئے؟
اتاکم یعلمکم دینکم, یہ اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں.
سوال آپ بھی کیے, جواب بات حاصل کیے تاکہ حضور کے غلاموں کو پتا چلے.
اور حضور کی خدمت میں تو زانو بیٹھ کر بصورت تحیات بیٹھ کر یہ بتا دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھنا چاہیے.
چنانچہ کہ حضور کے نائبین ہیں, وارثین ہیں, علماء بزرگان دین, ان کی خدمت میں بھی لوگ جاتے ہیں تو ادب سے جا کر بصورت تحیات بیٹھتے. تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں,
ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی بصورت تحیات بیٹھتے ہیں, ایک بزرگ کے پاس بھی بصورت تحیات بیٹھتے ہیں.
بیٹھنے کی صورت ایک ہے, بیٹھنے کی حیثیت ایک ہے, مگر ایک عبادت ہے اور ایک تعظیم. کھڑے ہونے کی حیثیت ایک ہے,
اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام کا عطیہ پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہونے کی حیثیت ایک ہے, صورت ایک ہے, مگر ایک عبادت ہے اور ایک تعظیم ہے. دونوں میں فرق کرنے والی چیز بندے کی نیت ہے.
اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, اس کو معبود سمجھ کر, کیا سمجھ کر کھڑے ہیں؟
معبود, معبود سمجھ کر کھڑے ہیں, بنیت عبادت. تو جب معبود سمجھ کر کھڑے ہوں گے بنیت عبادت تو کیا ہوگا؟
عبادت. اور اگر معبود نہیں مانتے, اللہ کا رسول مانتے اور بنیت تعظیم کھڑے ہیں تو وہ ہوگی تعظیم. اب دیکھیے یہ مسئلہ چودہویں صدی کی ایجاد ہے نہیں, فتاوا عالمگیر حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے 500 بڑے بڑے ججد مستند علماء کو بٹھایا اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم لوگ قرآن کو, حدیث کو, فقہ کو سامنے رکھ کر ایک ایسی کتاب مرتب کر دو کہ جس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہ, اور اسی کے مطابق قانون چلے, فتوے دیے جائیں, حلال حرام کے, نکاح طلاق کے سارے مسئلے, جتنے بھی مسائل ہیں وہ اس کے مطابق. تو علماء نے بیٹھ کر فتاوی مرتب کیا. کیونکہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے یہ نیک کام کروایا تھا, اس واسطے اس کا نام ہی رکھ دیا گیا فتاوی عالمگیری. اس نیک بادشاہ نے یہ کام کروایا کیا ہے کہ ان کا نام
اس فتاوی عالمگیری کو اٹھا کر دیکھو. اسی طرح فقہ حنفی کی بڑی بڑی معتبر کتابیں اور ہمارے آئمہ شافعی حضرات جو ہیں ان کی کتابیں, نبی کریم کے ادب اور تعظیم میں تو شافعی حضرات بہت ہی آگے. جتنے بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں جنہوں نے نبی کریم کی تعظیم پر, نبی کریم کے ستائش میں, نبی کریم کی شان میں کتابیں لکھی ہیں, یہ شافعی ہوئے ہیں.
امام جلال الدین سیوطی رحمت الشافعی, اسی طرح سیدی امام عبد الوہاب طہرانی شافعی. اور یہ وہ لوگ ہیں, جانتے ہو کون لوگ؟ امام سیوطی فرماتے ہیں میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 مرتبہ زیارت کی. 70 مرتبہ, یہ تو خواب میں زیارت کرتے تھے.
اور سیدی امام عبد الوہاب طہرانی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر اتنا کرم ہے کہ بعض مرتبہ میں تہجد کے وقت بیٹھا ہوتا ہوں, میرے پاس میرے دوست بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ سرکار بنفس نفیس جاگتے ہوئے تشریف لاتے ہیں.
اللہ یہ بڑے بڑے جو ائمہ کرام بزرگان دین ہوئے ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ جب مدینہ طیبہ پہنچو, حضور کے روضے پر کھڑے ہو کر سلام کرو تو کس طرح کھڑے؟
وَيَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِي الصَّلَاةِ, اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو وہ جس طرح نماز میں کھڑے ہوتے ہو.
وَيَقِفُ, سلام پڑھنے والا کھڑا ہو, کما یقف فی الصلاۃ, جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے
نماز میں. تو یہ کوئی 14ویں صدی کی بات نہیں ہے, پیچھے سے سلف صالحین سے یہ مسئلہ چلا رہا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ شرک نہیں, اس لیے کہ ہم نبی کریم کو معبود نہیں مانتے, ہم بنیت تعظیم کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا رسول مان کر اللہ کا حبیب مان کر کھڑے ہوتے ہیں. لہذا سوال ہی پیدا ہوتا ہے شرک. میں نے ایک آدمی سے کہا اور میں نے کہا تو کہتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا نماز کی حیت ہے, صرف حیت بنانے سے شرک ہو جاتا ہے, تو غور نہیں کرتا؟ اللہ نے تو نماز کے اندر سلام کو واجب کر دیا ہے. حیات کیا نماز کے اندر, جب تک حضور پر سلام نہ پڑا جائے نماز مکمل ہی نہیں ہو. کیوں بھائی آپ التحیات بیٹھ جائیں اور اتنا پڑھیں التحیات للہ والصلوات والسلام کے بعد اور سلام پھر دے پھر نماز ہو جائے. میں کہا تو حیات لیے پھرتا ہے, رب نے نماز کے اندر سلام رکھا ہوا, رب نے تو نماز کے اندر سلام رکھا ہوا ہے. اب میں ایک بات کرتا ہوں, خدا کے لیے ذرا سوچو, میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں, کسی پر الزام لگانا بہتان باندھنا گناہ ہے ابھی, اور اگر کوئی کہے کہ اکاروی نے غلط کہا ہے تو ابھی میں ہوں یہاں, ابھی یہاں ہوں, صبح آگے نہیں جانا, ابھی ہوں یہاں. اگر کوئی بھی کہے کہ اس نے غلط کہا ہے یا مطلب غلط بیان کیا, اس کو میرے پاس لے آؤ, کتاب موجود. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کسی پر الزام لگانا بہتان باندھنا گناہ ہے ابھی. میں منبر پر بیٹھا ہوں, اللہ مجھے کبھی توفیق نہ دے کہ میں غلط بیان نہیں کروں. اب سنو بات کرنی پڑتی, اللہ تعالیٰ نے تو عبادت کے اندر سلام رکھا, جب تک نماز میں آپ نبی کریم پر سلام نہ بھیجے نماز نہیں ہوتی. اور یہ بتاؤ ایمانداری سے کہ جب آپ سلام بھیجیں گے کہیں گے السلام علیکا ایوہ النبی, یہ چیزیں بھی حاضر کے ہیں خطاب کے, السلام علیکا, یہ کا جو ہے یہ ضمیر خطاب ہے اور خطاب اس کو کیا جاتا ہے جو مخاطب ہوتا ہے, یہ حاضر کا صیغہ ہے, ضمیر حاضر ہے, غائب ہو تو پھر یوں ہوتا کہ السلام علیہ, سلام ہو اس پر, نہ ہوتا السلام علی النبی, سلام ہے نبی پر. یہ کیا ہے السلام علیکا, سلام ہو تجھ پر, اس پر نہیں تجھ پر. ایوہ النبیو, یہ ایوہ النبیو جو ہے یہ یا ایوہ النبیو ہے, یا حرف ندا ہے جو محذوف ہے, عربی زبان میں بعض حروف حذف کر دیتے ہیں تو وہ حقیقت میں ہوتے ہیں, معنوں میں تقدیر عبارت میں وہ ہوتے ہیں, مگر ان حرفوں کو حذف کر دیا جاتا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھ, ایسے وہ گیا تھا نا رہا ہونے والا یوسف علیہ السلام کے پاس, اس نے کیا کہا, یوسف ایوہ الصدیق, تو اصل میں کیا ہے یا ایوہ الصدیق, یا حرف ندا محذوف کر. اسی طرح السلام علیکا ایوہ النبی جو ہے یہ اصل میں ہے یا ایوہ النبی, یا حرف ندا معذوف ہے. اسی واسطے جس مولوی کا چاہو ترجمہ دیکھ لو, ترجمہ کیا ہے سلام ہو تجھ پر اے نبی, تو یہ ہے کس کا ترجمہ ہے یا, تو حاضر کا سیگا کتاب کا سیگا یا بھی موجود ہے. تو میں نے کہا اگر یا کہنا حاضر کے سیگے سے کتاب کرنا شرک ہے تو پھر کہنا پڑے گا اللہ نے اپنی عبادت میں بھی شرک ہی رکھا ہوا ہے, اور رکھا بھی ایسا ہے کہ جب تک اس کو کیا نہ جائے نماز ہوتی ہے. تو اصل میں یہ چیزیں شرک نہیں, انہوں نے شرک ان کو بنا کے مسلمانوں کو مشرک بنانا شروع کر دیا. اگر غور کرو جو بات کرنی ہے وہ اور ہے, بات یہ کہ جب آپ السلام علیکا ایوہ النبی کہیں گے, سلام ہو تجھ پر اے نبی, تو بولو آپ کا خیال حضور کی طرف جائے گا یا نہیں؟ ضرور جائے. بلکہ مرزا نے دین نے کیا لکھا ہے, حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں, وَأَحْذِرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں حاضر سمجھ کہ نبی کریم میرے دل میں جلوہ گر. یہ کئی مرتبہ میں آپ کو بتا چکا کہ ہمارے دلوں میں جو ایمان کی روشنی ہے وہ روشنی حضور کی, اس روشنی کا مرکز حضور ہے. ڈاکٹر اقبال جیسے مفکر نے بھی کہا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ, وہ کہتے ہیں مسلمان کا دل جو ہے وہ حضور کا مقام. حضور کہاں رہتے ہیں مسلمان کے در دل مسلم مقام مصطفیٰ, اور آب روئے ماتے نام مصطفیٰ. فرماتے ہیں ہر مسلمان کے دل میں حضور کا مقام, اور ہماری عزت آبرو حضور کے نام کی ہے. تو امام غزالی کیا فرماتے ہیں, وَأَحْذِرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَكَّهُ الْكَرِيمِ وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. وہ فرماتے ہیں اپنے دل میں نبی کریم کو حاضر کر, حاضر سمجھ, اور نبی کریم کا تصور بان, اور پھر کہہ
السلام علیکم علی النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. میری کتاب ہے راہ حق، اس وقت بھی میں ساتھ لایا، اس میں یہ مسئلہ میں نے بڑے زور کا لکھا کہ جب نمازی السلام علیکم علی النبی کہے تو علماء فقہا نے لکھا ہے، بزرگوں نے، سب نے، کہ نمازی یہ سمجھے کہ اللہ کا دربار اور میں اللہ کے دربار میں حاضر، اور میں نے التحیات للہ والصلوات والطیبات کہہ کے اپنی عبادت اور بندگی کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش، اور جب پڑھے السلام علیکم علی النبی تو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے جس دربار میں میں حاضر ہوں اسی دربار میں نبی کریم بھی تشریف فرما، کیونکہ نبی کریم اللہ کے دربار سے اب کبھی غیر حاضر نہیں. حضور واصل بحق ہے، اللہ سے ایسے واصل بحق ہیں کہ اب ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ سے جدا نہیں ہوتے، اور غلاموں سے بھی جدا نہیں ہوتے. ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل. خواصت برزخ کبرا میں ہے حرف مشدد کا. یہ حضور کے نام میں اگر آپ غور کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا. حضور کا نام کیا ہے؟ محمد. چاہے کوئی نام ہی چومے، رب نے نام ہی ایسا بنایا اور خود بخود ہی چوم رہے. دیکھو نا، محمد یہ چومے نہیں، کسی کو آپ ایسے ہی اشارہ کریں تو کیا مطلب ہو گئے؟ محمد تو ویسے کچھ نام کہیں تو کسی کو آپ اشارہ کریں تو کیا سمجھے گا؟
تو نام ہی اللہ نے ایسا بنایا کہ کوئی چومے نہ چومے، ہوں تو خود بخود چوم رہے. زبان پہ بارے خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. محبوب جو ہوا اللہ کا، ایسا محبوب دنیا میں ہوا ہی. دیکھ لو دنیا کا کیا حال ہے، اگر محبوب ہو ایک اور عاشق ہو جائیں پانچ سات تو ان میں دشمنی، عداوت، رقابت پیدا ہو. پھر بات آئی اگر بھائی معشوق ہو ایک اور عاشق ہو جائیں آٹھ دس تو ان عاشقوں میں تلوار چلے. یہ دنیا کے معشوقوں کا حال،
لیکن اللہ کے محبوب کا یہ حال ہے کہ محبوب ایک ہے اور اس کے کروڑوں عاشق ہیں، اور جتنی رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے اتنی ان عاشقوں کے درمیان زیادہ محبت.
حضور کے جو عاشق ہیں ان میں دشمنی ہے، رقابت ہے، نہیں محبت. اور یہ رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت. ایسا محبوب کہ اپنے عاشقوں میں، اپنے محبوں میں ایسا رابطہ قائم کیا کہ ان کے درمیان رقابت عداوت نہیں بلکہ الفت و محبت. دنیا میں کوئی ایسا محبوب ہوا ہی نہ ہوا ہے نہ ہو. یہ اللہ کے حبیب کی تھا. اور یہ محبوب ایسا ہے کہ اس پر مخلوق بھی عاشق ہے، خالق بھی عاشق. تو خیر یہ ضمن بات آ گئی. نبی کریم کے نام میں غور کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے محمد. حضور کے نام میں چار حرف، میم ہا، اصل میں تو ہے ہا لیکن ہم لوگ ہے ہی کہتے ہیں پنجاب، میم ہے میم سال، چار حرف ہے. اور ذرا یہ بھی بتاؤ کہ اللہ کتنے حرف ہے؟ برابری ہم نے کر دی تو بریلیوں نے برابری کی ہے. اللہ کے نام میں بھی چار عرب، حضور کے نام میں بھی چار. اللہ تعالیٰ کے نام میں دو لام، حضور کے نام میں دو میم. بولو لام کے بعد کون سا عرب ہے؟ میم. جس طرح لام کے بعد میم اس طرح اللہ کے بعد مصطفیٰ.
اللہ کے نام کا دوسرا لام مشدد،
دوسرے لام میں تشدید ہے، اور حضور کے نام کی دوسری میم مشدد. بات یہ کرنی تھی کہ جو حرف مشدد ہوتا ہے، جس حرف میں جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس کا تعلق ماں قبل سے بھی ہوتا ہے، ماں بعد سے بھی ہوتا ہے. نہیں تو وہ آپ ادا نہیں کر سکتے. مثلاً ہے کو چھوڑ دیں تو میم کو تشدید کے ساتھ کہنے پڑیں گے، اور اگر دال کو چھوڑ دیں تو پھر کیسی ادا کریں؟ تو جو حرف مشدد ہوتا ہے جس پر تشدید ہوتی ہے اس کا تعلق ماں قبل یعنی جو پہلے حرف ہوتا ہے اس سے بھی ہوتا ہے، اور ماں بعد جو بعد میں ہوتا ہے اس سے بھی ہوتا ہے. تو حضور کی جو میم ہے نا درمیان میں، دوسری میم جو مشدد ہے حضور کے نام میں، یہ حضور کے نام کی میم ہے. حضور کے نام کی میم جو مشدد ہے، اور اس سے ماں قبل یعنی پہلے کیا ہے؟ اے، اور بعد میں دال. اے سے مراد ہے حق اور دال سے مراد ہے دنیا. درمیان میں سرکار ہے، حق سے لے رہے ہیں دنیا کو دے، حق سے لے رہے ہیں دنیا کو. دنیا کو جو حق سے ملا ہے مصطفیٰ کے ذریعے اور ذریعے سے ہی ملے، جو ذریعہ وسیلہ چھوڑ کے الگ پھرتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملے، کچھ نہیں ملا نہ ملے.
میاں یاد رکھو، اگر نیم درمیان سے نکالتی جائے تو ہے الگ اور دال الگ. اے کو دال سے اور دال کو ہے سے ملانے والا نیم حضور ہے. ملانے والا حضور ہے، ملانے والے. جس نے حضور کا دامن پکڑ لیا وہ دنیا سے حق تک پہنچ گیا، اور جس نے چھوڑ دیا وہ یہی رہ گیا، الگ ہو گیا. اور حق سے نعمتیں آتی ہیں دنیا تک تو اس نیم کے ذریعے سے.
اعلی حضرت امام اہل سنت جو اپنے وقت کے مجدد تھے، 1000 کے قریب کتابیں لکھی. آپ کی کتابیں 50 علوم پر مشتمل، عرب کے علماء نے سندیں لی اور آپ کو اپنا امام مانا اور کہا کہ ان کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے. وہ فرما آج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی ہے، میں کہتا ہوں بھائی میں تو اکاڑ بھی ہوں، میں نے تو بریلی دیکھی بھی نہیں. بریلی انڈیا میں میں نے نہیں دیکھی، میرے ابا جان نے بھی نہیں دیکھی ابھی، اللہ ان کو بخش. تو میں نے کہا بھی میں نے تو بریلی دیکھی نہیں، میں تو اکاڑ بھی. پنجاب کے رہنے والے ہیں، جب ملک تقسیم ہوا تھا 47 ہی کہتے 47 میں, تو ہم ادھر سے ہجرت کر کے اوپر آ گئے انڈیا, مگر ہمارا انڈیا ادھر پنجاب ہے, مشرقی پنجاب, امرتسر وغیرہ, تو ہم تو مہاجر ہیں, انڈیا سے ہجرت کر کے آئے ہیں, پنجابی ہیں, اکاڑے میں آ گئے تو اکاڑ بھی ہو گئے, ہم نے تو بریلی دیکھی بھی نہیں, تو ہم بریلوی نہیں ہیں, مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے عقیدت محبت اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں, ان کے ایک ایک لفظ, ایک ایک لفظ میں سے اس کے رسول تک ہم نے دیکھا کہ وہ حضور کے عاشق ہیں, اور ان کی کتابوں سے ادب کا سبق ملتا ہے, تعظیم کا سبق ملتا ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے ان کی خبر بھی اچھی طرح لیا نا, خوب نچر لگائے, اس لیے یہ ان کے دشمن, ورنہ ان کے علم کو ان کے بڑوں نے بھی مانا ہے. یہ کیا, ان کے بڑے جو تھے انہوں نے بھی ان کے علم کا اعتراف کیا, مگر یہ دشمن اس لیے ہیں کہ انہوں نے نچر ذرا اچھی طرح لگائے, کپڑے اتنا چیک ان کو ان سے دشمنی. چنانچہ ان کا شعر دیکھنا, وہ فرماتے ہیں, صرف ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, صرف ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. ارے جس مذہب میں حبیب کی تعظیم صرف ہو, اس مذہب پر لعنت. تو گو شمشیر برہنا عاشق تھے حضور کے, تو جو بات میں کر رہا تھا اس کے مطابق ان کا شعر فرماتے ہیں, لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, لا ورب العرش کا معنی رب العرش کی شکل, لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, پٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, پٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, دنیا کال کو ایسے حق سے جو کچھ بھی ملا سرکار کے وسیلے سے ملا, جس نے سرکار کا دامن پکڑا ہوا ہے وہ سرکار کی بدولت حق تک پہنچ, اور جس نے چھوڑ دیا وہ سرکار سے بھی الگ ہے سے بھی الگ. تو خیر دور چلی گئی بات, یہ کہاں سے کاٹ نکلی, میں کیا کہہ رہا, امام کی دالی فرماتی ہے, جب السلام علیکم ایوہ النبی پڑھو تو یہ عقیدہ رکھو کہ نبی کریم میرے دل میں جلوہ گر ہیں, حضور کا تصور باندھ کر سلام, اور یہ عقیدہ رکھو کہ حضور میرے سلام کو سن رہے اور اپنی شان کے لائق جواب بھی ارشاد فرما رہے. میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور اس اللہ کے دربار میں نبی کریم بھی تشریف فرما ہے, اتحیات پر کے میں نے اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا ہدیہ پیش کیا ہے, اب السلام علیکم ایو النبیوں پر کے حضور کی بارگاہ میں تعظیم کا ہدیہ پیش کر رہا ہوں, کیونکہ انہی کی بدولت مجھے اللہ کے دربار میں رسائی ہے, انہی کے صدقے سے میں اللہ کے دربار میں پہنچا ہوں, اگر یہ تشریف نہ لاتے تو مجھے اللہ کے دربار میں رسائی حاصل نہ ہوتی, مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سلیقہ نہ آتا, سب کچھ انہوں نے. تو بزرگان دین فقہا علماء محدثین تو لکھتے ہیں کہ جب پڑھونا السلام علیکم ایو النبیوں تو یہ عقیدہ رکھو کہ حضور اللہ کے دربار میں جلوہ گر, میں بھی اللہ کے دربار میں آ گیا, اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا ہدیہ پیش کیا, حضور کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ پیش, تو جب یہ عقیدہ رکھ کے آپ سلام پڑھیں گے اب آپ کی نماز ہو, اور سارے بزرگوں کا یہی حال. خواجہ خواجگان معین بے کسان والی ہندوستان, حضرت خواجہ معین الحق و الدین حسن سنجری چشتی اجمیری سکا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آنکھ کے در نماز نہ بینت جمال دوست, آنکھ کے در نماز نہ بینت جمال دوست, فتویٰ ہمیں دے ہم کہ نماز قضا کو ند. فرماتے ہیں جو نماز میں اپنے دوست کا اپنے حبیب کا جمال با کمال نہیں دیکھتا, ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی, وہ نماز پھر پڑے. اور ایک اردو بولنے والے نے بھی شعر کہا, حضور کی بارگاہ میں وہ التجا کرتے ہوئے کہتا ہے, اصل نماز ہے یہی روح نماز ہے یہی, اصل نماز ہے یہی بلکہ روح نماز ہے یہی, میں تیرے روح برو رہوں تو میرے روح برو رہے, آقا میں تیرے روح برو رہوں تو میرے روح برو رہے. تو اہل محبت کا تو یہ حال ہے, اور میں کہتا ہوں اہل محبت ہر مسلمان ہے. بتاؤ جو شخص حضور پر اتحیات میں السلام علیکم ایو النبی پڑے گا اس کا خیال حضور کی طرف جائے گا یا نہیں؟ پھر جب درود ہی پڑے گا اللہم صلی اللہ محمد, حضور پر درود بھیجے گا, نام لے گا آپ کی آل کا نام لے گا, خیال نہیں جائے گا؟ میں کہتا ہوں شروع میں جب فاتحہ پڑے گا اور علم والا ہوگا تو جب کہے گا نا اہدنا الصراط المستقیم تیرا پل جینا انعام, اسی وقت ہی خیال جائے کہ یا اللہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو علم والے کا ذہن جائے گا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین. تو خیال ادھر جائے گا کہ ان پاک لوگوں کے طریقے پر چلا. اب یہ تو ہے حقیقت. اب سن لو, جیسا میں نے کہا تھا کہ کسی پر الزام لگانا بہتان باندھنا گناہ ہے. ان کا ایک مولوی ہے جس کا نام ہے مولوی اسماعیل, اس کو یہ شہید بھی کہتے, حالانکہ مسلمان پٹھانوں نے اس کو مار دیا, تو یہ ان کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ حضور کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کرتا تھا انہوں نے ختم کر دیا. پٹھانوں نے مارا مسلمانوں نے, یہ کہتے ہیں شہید کرو بھائی. اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ وہابیہ نے دیا ہے جس کو لقب شہید و ذبیح کا, وہ وہابیہ نے دیا ہے جس کو لقب شہید و ذبیح کا, وہ شہید لیلیِ نجد تھا وہ ذبیح تیغِ خیار ہے. وہ نجد کی لیلا کا شہید تھا اور وہ ذبیح ہوا ہے نیک لوگوں کی تلوار سے. وہ ذبیح تیغِ خیار نیک لوگوں کی بے ادبیاں کرتا تھا نا, انہوں نے پالا کرے ایک ادبی شہید ہو گیا.
تو میرے دوستو بزرگوں, ان کا جو مولوی ہوا ہے مولوی اسماعیل شہید,
اس کی کتاب ہے تقویت الایمان, گھر گھر بانٹتے پھرتے ہیں. بڑی بے ادبیاں, ایسی بے ادبی کی کتاب آج تک دنیا میں نہیں لکھی. اسی کے اندر لکھا ہے نبی کریم کی تعظیم بڑے بھائی کی سی کرنی چاہیے, اسی میں لکھا ہے حضور مر کر مٹی میں مل گئے, اسی میں لکھا ہے حضور کا درجہ ایسا ہی ہے امت میں جیسے گاؤں کے چودھری کا اپنے گاؤں میں ہوتا ہے, اسی میں لکھا ہے جو نبی کریم کو اپنا شفیع اور وسیلہ سمجھے اور بزرگان دین کی منت مانے نظر و نیاز کرے وہ ایسا مشرک ہے جیسا ابو جہل مشرک تھا. بڑی بے ادبی. تو بتاؤ, اس نے ایک اور کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم, نام دیکھو کتنا سیدھا رہا, اور اس میں لکھا گیا ہے, لکھا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر زنا کا وسوسہ آ جائے تو زنا کے وسوسے سے بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر, اور نماز پڑھتے ہوئے بیل بیل جانتے ہو جونگلا گائے کا, گائے کا جو وہ ہوتا ہے شوہر, گائے ہوتی ہے نا مادہ اور وہ بیل وہ نر, تو آپ بیل کو کیا کہتے ہیں بل, یہ ہندوؤں کا باپ, کیونکہ ہندو گائے کو کہتے ہیں ماتا, گائے کو کیا کہتے ہیں جب گائے ان کی ماں ہوئی تو وہ باپ.
تو بہر صورت یہ ایک ضمن بات آ گئی, بات یہ کرنی تھی ذرا توجہ سے سنو غور سے, یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے بیل یعنی بل اور گدا, جب بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے محبو مستغرق ہو جائے, ان کے خیال میں ایسا مستغرق ہو جائے کسی اور طرف دھیان ہی نہ رہے, بیل گدے کے خیال میں کھو جائے تو اتنا برا نہیں جتنا نماز میں حضور کی طرف خیال لے جانا برا. یہ اس کتاب میں,
اگر کوئی کہے کہ اکاڑوی نے غلط کہا ہے تو میں پہلے بتا رہا ہوں کہ میں نے صبح کہیں بھاگ نہیں جانا, ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو, کتاب ساتھ لایا, جس کا دل چاہیا کر دے,
بیل گدے کے خیال نے دل نہیں دکھایا, کہتے ہیں بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے تو اتنا برا نہیں, اور جنا کے وسوسے سے بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے, اور نبی کریم کا اور دیگر بزرگان دین کی طرف خیال لے جانا وہ بہت برا.
کتنی بڑی بیعت, کتنی بڑی گستاخی. اب آپ کہیں گے کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں لکھا, میں دیانت داری کے ساتھ انصاف کے ساتھ وہ وجہ بھی بتا, کیونکہ ایک مسلمان جب سنتا ہے نا ایسی بات تو وہ سوچتا ہے کہ بھائی آخر وہ عالم تھے فاضل تھے مولوی تھے انہوں نے ایسا کیوں لکھا, ایسا مسلمان تو کوئی نہیں لکھتا, ارے میاں غلط کہتے. تو اس واسطے میں آپ کو بتاؤں کہ بات کیا, بات یہ تھی ان لوگوں کو شرک کا ہیضہ ہوا ہوا ہے, ہیضے کو کیا کہتے ہیں آپ, بلیک بلیک, ان کو شرک کا بلیک ایسا ہوا ہوا ہے,
ادھر دیکھ کے شرک کی شرک ان کو نظر آ, جو شخص پانی میں ڈوبا ہوا ہو اس کو چاروں طرف پانی نظر آئے گا, جو اندھیرے میں بیٹھا ہو جدھر دیکھے گا یہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں جدھر دیکھتے ہیں شرک ہی نظر آ,
شرک شرک کا. تو سنو میں تمہیں بتاؤں کہ انہوں نے ایسی باتوں کی اور پھر میں جلدی ختم کرتا, انہوں نے یہ لکھا ہے اوپر عنوان قائم کیا نماز میں خلل انداز ہونے والی چیزوں کا بیان, کون سی چیزیں نماز میں خلل انداز ہوتی ہیں اور جو نماز کو خراب کر دیں. تو وجہ یہ لکھی ہے, میں بہت مختصر کروں وقت بہت ہو گیا ہے, لکھتے ہیں کہ اگر زنا کا خیال آئے گا بیل گدے کا خیال آئے گا تو وہ تعظیم کے ساتھ نہیں آئے, کیونکہ بری چیزوں کا خیال تعظیم کے ساتھ نہیں آئے, اور نبی کریم کا خیال آئے گا نماز میں تو وہ تعظیم کے ساتھ آئے, اور اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کی تعظیم یہ شرک, وہی چل رہا ہے شرک کا ان کو وہ حیضہ ہوا ہوا ہے, سمجھا وجہ, کہتے ہیں بیل کا گدے کا دوسری گندی چیزوں کا خیال آئے گا تو وہ تعظیم کے ساتھ نہیں آئے کیونکہ گندی چیزیں, اور رسول اللہ کا خیال اس بات سے برا ہے کہ رسول اللہ کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے, اور اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کی تعظیم شرک, اس واسطے نماز فاسد ہو جائے گی, اس واسطے رسول اللہ کا خیال ان چیزوں کے مقابلے میں برا ہے, یہ لکھی ہے وجہ. شرک سے بچنا چاہتے ہیں, جیسے شیطان بھی شرک سے بچنا چاہتا تھا کہ غیر اللہ کی تعظیم کی تو کہیں شرک نہ ہو جائے, ملعون ہی ہو گیا. الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جو چھپ رہی ہے, اور میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جلدی سے جلدی بھیج دینا, ان شاء اللہ وہ میرے ہوتے ہوئے آ جائے گی, بس وہ ایسی کتاب میں نے لکھ دی ہے ان کے متعلق کہ ہمارا ان کے اختلاف کیوں, کیا وجہ ہے کیوں ہم ان کے پیچھے نمازیں نہیں, اصل بات کیا ہے وہ اس کے اندر لکھ, برس کے اڑا دیے ایسی کتاب, 30 برس ہو گئے مجھے تقریریں کرتے ہوئے, اپنی 30 برس کی معلومات اور یہ جتنے رگڑے جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں سب کا نچوڑ میں نے کتاب کو پڑھ کر ہر شخص اصل بات کو سمجھ جائے گا کہ اصل بات اس کے اندر. میں نے ان لوگوں سے 3 سوال کیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت مختصر وہاں سے بڑی تفصیل سے لکھی, یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کی طرف خیال جائے گا حضور کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا, اور نماز میں غیر اللہ کی تعظیم شرک ہے لہذا نماز, اگر حضور کا خیال آئے تعظیم کے ساتھ تو نماز ختم, اور اگر حضور کا خیال آئے تحقیر کے ساتھ حقارت کے ساتھ تو یہ یہ کفر ہے, کیونکہ نبی کریم کا خیال حقارت کے ساتھ لانا یہ کفر ہے. سب علماء کے نزدیک, کیونکہ نبی کریم ہمارے رسول ہیں, ہمارے نبی ہیں, اللہ کے حبیب ہیں, اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا, اور ہم اگر ان کی تحقیر کریں گے, حقارت کے ساتھ ان کا خیال لائیں گے تو کافر ہو جائیں, کیونکہ نبی کریم کا حقارت کے ساتھ خیال لانا یہ کفر. میں نے ان سے سوال کیا کہ اگر حضور کا خیال آیا تعظیم کے ساتھ تو شرک, اور اگر حضور کا خیال آئے تحقیر کے ساتھ تو کفر, تو جب کفر ہو گیا تو کافر کی نماز کہاں ہوئی؟ اگر تعظیم کے ساتھ خیال آئے تو نماز گئی بقول تمہارے, اور اگر تحقیر کے ساتھ آئے تو نماز گئی. تو پھر خیال تو ضرور آئے گا, جب سلام بھیجیں گے حضور پر, درود پڑھیں گے, نام لیں گے, تو خیال تو ضرور آئے گا. اب اگر خیال آئے تعظیم کے ساتھ تو تم کہتے ہو شرک ہو گیا, اگر آئے تحقیر کے ساتھ تو کفر ہو گیا, تو دونوں صورتوں میں مسلمان تو رہتے نہیں, جب مسلمان نہیں رہے تو نماز کہاں رہی؟ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ سرے سے سلام پڑھیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھ کے سلام پھیر دیں, نہ آگے السلام علیکم ایھا النبی پڑھے, نہ تشہد پڑھے, نہ درود پڑھے, نہ سرکار پر سلام ہو, نہ نبی کریم کا نام لیا جائے, اور نہ یہ خیال جانے آنے کا جھگڑا پیدا ہو. مگر مصیبت یہ ہے کہ اگر سلام نہیں پڑھتے, تشہد نہیں پڑھتے اور درود نہیں پڑھتے تو نماز پھر بھی نہیں ہوتی, مطلب نماز ہوگی.
تو اگر خیال تعظیم کے ساتھ آئے تو نماز نہیں ہوتی, اگر تحقیر کے ساتھ آئے تو نہیں ہوتی, اور خیال ضرور آئے گا. اگر یہ پڑھنا چھوڑے تو نماز نہیں ہوتی.
تو بولو جائیں کدھر؟ میں نے کہا ہمارا تو اللہ کے فضل سے عقیدہ یہ ہے کہ حضور کا خیال آتا ہے اور تعظیم کے ساتھ آتا ہے, اور حضور کی تعظیم واجب ہے, کیونکہ تعظیم عبادت, اللہ کی عبادت کرتے ہیں نبی کریم کی تعظیم کرتے ہیں, مگر تمہاری کسی صورت میں نماز نہیں ہوتی, کیونکہ اگر تم خیال لاؤ گے حضور کا تو تعظیم کے ساتھ لاؤ گے تو بقول تمہارے پھر تحقیر کے ساتھ لاؤ گے تو کفر, اور اگر یہ پڑھو ہی نہ تو پھر بھی نماز نہیں. تو جب تمہاری اپنی نہیں ہوتی تو ہماری تمہارے پیچھے کیسے؟ میں نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ اگر اپنی نماز پڑھ کے دکھاؤ تم کس طرح نماز پڑھ سکتے ہو. اس بات سے ہوتے ہوئے یا تو کہو یہ بات غلط ہے جو مولوی اسماعیل نے لکھی, تب تمہاری نماز صحیح ہو سکتی. اگر اس کو صحیح مانو تمہاری نماز کسی صورت میں صحیح. اصل میں نے آپ کو بتایا نا, ان کو شرک کا ہو گیا ہے گا, شرک ان کے اوپر چڑھ گیا ہے, تو یہ بےچارے شرک شرک پکار. جن چیزوں کو یہ شرک کہتے ہیں حقیقت میں وہ شرک نہیں. میرے بزرگوں کو عبادت اللہ کی ہوگی, تعظیم رسول اللہ کی ہوگی. ہم رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ تعظیم کرتے, اور عبادت اور تعظیم میں فرق کرنے والی چیز ہے بندے کی نیت. اور حضور نے ایک ہی جملے میں فیصلہ فرما دیا, انما الاعمال بالنیات, سارے عملوں کا دار و مدار نیت. صرف ایک بات دو تین منٹ میں کر کے گفتگو ختم کرتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جانور آپ کو سجدہ کر, جانور اونٹ گھوڑے بھیڑ بکریاں حضور کو دیکھتی تھی تو سجدے میں گر جاتے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں تو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں, تو ہمیں اجازت دیجیے ہم آپ کو سجدہ کریں. حضور نے فرمایا سجدہ صرف اللہ کو, سجدہ کے لائق اللہ کی ذات ہے, سجدہ اللہ کو کرو. اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے مردوں کو سجدہ کیا کریں. حضور نے سجدہ کرنے سے سجدہ بنیت تعظیم بھی کیا جائے تو اب یہ منع ہو. تعظیم کی اس قسم کو حضور نے منع, تعظیمی طور پر سجدہ کرنا یہ منع ہے, شرک نہیں, حرام ہے, شرک نہیں. شرک اس وقت ہوگا جب معبود مان کر کرے. اگر معبود نہیں مانتا اور تعظیم کے طور پر سجدہ کرتا ہے تو وہ فعل حرام کا مرتکب ہو کر گناہگار ٹھہرے گا, مشرک نہیں ہوگا, اور گناہگار اس لیے ٹھہرے گا کہ تعظیمی سجدے سے حضور نے منع. کسی طرح کسی کی تعظیم کے واسطے اتنا جھک جانا جیسے کہ ہم نماز میں رکوع کریں, اس سے بھی حضور نے منع فرمایا. تعظیم کی یہ قسم بھی حرام ہو گئی, لیکن کسی کے آنے پر احترام کھڑے ہو جانا اس سے حضور نے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کا حکم دیا خود بھی کھڑے ہوئے. تو ایک مسئلہ تو یہ نکلا کہ جب کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے تو جو سارے جہان کا آقا ہے اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا کیسے ناجائز ہو سکتا. اور دوسری بات یہ کرنی ہے کہ دیکھو سجدے سے حضور نے منع فرمایا اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اپنے ہاتھ اور پیر چومنے کی اجازت دی. میں حضور کے ہاتھ چومنے اور پیر چومنے اس کی حضور نے اجازت دی, ہاتھ پیر چومنے کی حضور نے اجازت دی. حدیثیں بڑی پڑی, امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری والے انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں اعلی ادب المفرد کے اندر, مکاس شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے, اس کے اندر اٹھا کر دیکھ لو صحابہ حضور کے ہاتھ پیر چومتے, حضرت علی حضرت عباس کے ہاتھ پیر چومتے, کیونکہ حضرت عباس ان کے چاچا تھے اور چچا بجائے باپ کے. یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کے ہاتھ پیر چومے تو یہ سنت, کیونکہ حضرت علی حضرت عباس کے ہاتھ پیر چومتے. گرے مختار جو فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے, اس میں لکھا ہے ماں کے پیروں کو چومنا ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دے. ان کے مولویوں نے بھی لکھا ہے کہ بزرگوں کے ہاتھ پیر چومنا جائز ہے. اب ذرا سوچو, سجدے سے حضور نے منع فرما دی اور ہاتھ پیر چومنے کی اجازت دی, تو ماننا پڑے گا کہ ہاتھ پیر چومنا یہ سجدہ نہیں. سجدے سے تو حضور نے منع کیا اور ہاتھ پیر چومنے کی اجازت دی, تو اگر یہ سجدہ ہوتا تو حضور اس کی اجازت کیسے دی؟ تو ہاتھ پیر چومنا سجدہ نہیں. تو ذرا سوچو کہ آپ اپنی ماں کا پیر چومنا چاہیں یا کسی بزرگ کا پیر چومنا چاہیں تو اپنا منہ جھکا کر اس کے پیر تک لے کے جائیں گے یا نہیں؟ یا اماں سے کہیں گے اماں ذرا پیر اٹھا کے میرے منہ کو لگا
جاتا ہے. تو بولو اما کا پیر پانچ فٹ اونچا جائے گا؟
ماننا پڑے گا. دنیا کا ہر عقل مند میری اس بات کی تائید تصدیق کرے گا کہ جو ماں کا پیر چومنا چاہتا ہے یا باپ کا یا کسی بزرگ کا پیر چومنا چاہے گا یا صحابہ حضور کے پیر چومتے تھے تو وہ اپنا منہ جھکا کر پیر تک لے کے جاتے.
یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ بولو بغیر جھکے پیر کا بوسہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو بات یہ بتانی ہے کہ جھکے بغیر بوسہ بھی پیر کا نہیں ہو سکتا. بغیر جھکے پیر کا بوسہ بھی نہیں ہو سکتا اور بغیر جھکے سجدہ بھی نہیں ہو سکتا. جھکنا دونوں میں پایا جائے. جھکنا دونوں میں ہوگا.
جب تک جھکو گے نہیں سجدہ نہیں ہوگا. جب تک جھکو گے نہیں پیر کا بوسہ نہیں ہوگا. جھکنا دونوں میں پایا جائے گا.
لیکن اگر سجدے کی نیت سے جھکو گے تو گنہگار ہو جاؤ اور اگر چومنے کی نیت سے جھکو گے تو ثواب کے حقدار ہو جاؤ گے. جھکنا دونوں میں پایا جائے گا مگر ایک ثواب اور ایک گناہ فرق کرنے والی چیز بندے کی نیت. یہ نہ نیت کو دیکھیں نہ کسی کے عقیدے کو دیکھیں وہ فرافر فتوا لگا دے.
نیت کو دیکھنا پڑے گا. ایک شخص آتا ہے مسجد میں اس کی نیت ہے نماز پڑھنا درود شریف پڑھنا قرآن شریف پڑھنا
اور ایک شخص اس نیت سے آتا ہے کہ میں مسجد سے کچھ چیز چرائوں گا کچھ چیز اٹھا کے لے جاؤں گا چوری کر کے. آئے تو دونوں اللہ کے گھر میں مگر ایک کا آنا ثواب اور ایک کا آنا گناہ. فرق کرنے والی چیز وہی نیت. وہ نیک نیت سے آیا یہ بری نیت. تو نیت کو نہیں دیکھو. نیت تو دیکھنا پڑے.
تو جب ہماری نیت تعظیم کی ہے تو تم کیوں ہم پر الزام لگاتے ہو کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور یہ پھر کہ الزام ہے بہتان ہے. خدا کی قسم ہم عبادت کے لائق صرف اللہ کو. نبی کریم سید الانبیاء ہیں حبیب کبریا ہیں باعث ارض و سما ہیں مالک دونوں مکان ہیں مگر اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں حضور عبادت کے لائق نہیں
معبود نہیں ہے. ہم حضور کو معبود نہیں مانتے اللہ کا محبوب مانتے.
اللہ کا شریک نہیں مانتے اللہ کا حبیب مانتے ہیں. اور انہوں نے اہل محبت کے راز کو سمجھا ہی نہیں.
جو مزہ حبیب میں ہے وہ شریک میں کہاں. یہ وہ سمجھ سکتا ہے جو محبت کے راز کو سمجھ. شریک جو جس کو آپ کہتے ہیں پارٹنر پارٹنر ہی کہتے ہیں. تو شریک جو ہوتا ہے وہ جتنے حصے کا شریک ہوگا. اگر کسی فرم میں کسی فیکٹری میں کسی دکان میں کسی شاپ میں کسی کا حصہ ہے 50-50 آدھا آدھا تو آدھے کا وہ مالک آدھے کا وہ مالک. اور اگر کسی کا تیسرا حصہ ہے تو ایک سے دو حصے ہیں تو ایک دو حصے کا مالک ہے ایک ایک حصے کا. یعنی شریک جو ہوتا ہے وہ اتنے حصے کا مالک ہوتا ہے جتنا اس کا حصہ. لیکن جو حبیب ہوتا ہے نا جو حبیب ہوتا ہے اس کو محب کہتا ہے. میرے حبیب میں بھی تیرا میرا سب. یہ بات ہر کوئی نہیں سمجھتی. وہی سمجھ سکتا ہے جس کو کسی سے محبت ہوئی ہو.
محبت ہو ہے نہیں نا جو محبت کے اقرار کو سمجھتا. اور یہ ہماری محبتیں کیا چیز ہے اللہ کی محبت کے آگے. تو محبت والا جو ہوتا ہے محب جو ہوتا ہے
وہ اپنے حبیب سے کہتا ہے میرے حبیب میں میرا. تو حبیب تو سارے کا مالک ہوتا ہے. شریک تو اتنے حصے کا مالک ہوتا ہے جتنا اس کا حصہ ہوتا ہے اور حبیب تو سب کا ہی مالک ہوتا ہے. اپڑ والا حضرت کا سے جو اس شان کو اس حقیقت کو سمجھ.
فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا گے ہو مالک کے حبیب.
یا رسول اللہ میں تو آپ کو مالک ہی کہوں گا اس لیے کہ مالک کے حبیب ہو.
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا.
محب و محبوب کے درمیان میرا تیرا نہیں. وہ کہتا ہے میرا سب کچھ تیرا تیرا سب کچھ میرا. من تو شدم تو من شدی
من تن شدم تو جان شدی طاقت میں دو یاد با قدی من دی گرم تو
میرا. آج کی رات جب حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا محبوبہ ہے میں نے سب کچھ تیرے واسطے کیا. پیارے تو نہ ہوتا میں کچھ نہ. یہ سب کچھ تیرے واسطے. ذرا سنو یہ بڑے پیار کی بات. اللہ نے کیا فرمایا محبوبہ ہے سب کچھ تیرے واسطے. اور نبی کریم کہتے ہیں یا اللہ میں نے تیرے واسطے سب کچھ توڑا. اللہ فرمایا تیرے واسطے سب کچھ بنایا. حضور فرماتے ہیں مولا کریم میں نے تیرے واسطے سب کو توڑا. میرا مطلوب صرف تو ہے میرا مطلوب تو ہے. اور اللہ بھی فرماتا ہے محبوبہ میں نے سب کچھ تیری خاطر بنایا ہے. یہ سب کچھ تو پھیلی ہے تو مقصود ہے
تو میرا مقصود ہے میں تیرا مقصود.
میاں یہ ہیں محبت کی باتیں. اور میں ہمیشہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ان لوگوں میں جو خامی ہے جو کمی ہے وہ یہی کہ ان کو اسے رسول کی دولت نہیں عشق سے محروم محبت سے محروم. کیونکہ عشق والا نہیں کہتا حضور کی جالیوں کو ہاتھ لگانا شرک ہے. عشق والا نہیں کہتا. ہم لوگ یہاں تو اور معاملہ ہے. پنجاب جہاں ہم رہتے ہیں نا پاکستان میں وہاں بڑا معاملہ اور طرح ہم بات کرتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہوئے تو کہتا حضور کی گالیوں کو چومنا شرک ہے. یہ شرک کیسے ہو گیا؟ یہ کون سی اللہ کی صفت ہے جس میں شرکت ہو گئی؟ چومنا کسی چیز کو محبت سے یہ اللہ کی کون سی صفت میں شریک ہونا ہے؟ کون سی شرکت ہے؟ اگر چومنا شرک ہے تو سوچا ذرا تو کیا کیا چومتا رہتا ہے.
تجھے جب جوش کرتا ہے اور تو اندھا ہو جاتا ہے اور تجھ پر احوانیت کا غلبہ آتا ہے پھر کیا کیا چومتا ہے؟ تو سب کچھ چومنے کری تو عید میں فرق نہیں آتا, ہم حضور کا نام چومتے ہیں, چالیوں کو چومتے ہیں, تو
شرک کا فتویٰ لگاتا ہے, شرم نہیں آتی تجھے؟
تو ان کا حال یہی ہے, وہاں تو ہم لوگ اس طرح ان کے پیش ہیں, قرآن حدیث ان کو کیا سنانا ہے, ان کو اس طرح پھیرے کیا.
اگر کہنا حضور کا نام چومنا شرک ہے, یہ شرک ہے, تم کی چومنا ہے, کیا چومتا رہتا ہے, اس وقت تجھے شرک کا خیال نہیں آتا.
توبہ توبہ, اصل میں محبت نہیں, محبت نہیں, جس کو حضور سے محبت ہوگی, جس کے دل میں حضور کا عشق ہوگا, اس کا تو دل چاہے گا میں حضور کی دیوار ہوں.
اور یہ چوری صدی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف اہل محبت کے لیے نہیں, شفا شریف بڑی معتبر متند حضور کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے.
امام قاضی ایاز رضی اللہ
تعالی عبد العظیم مرتضی نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو بزرگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوں اور حضور کے ہاتھ میں کتاب ہے, اور حضور فرماتے ہیں ایسی کتاب کسی نے نہیں لکھی, لوگوں کو کہتے ہیں یہ پڑھا کرو, اور واقعی ایسی کتاب نہیں کسی نے لکھی. کتاب کا نام کیا ہے؟ شفا بے تعریف حقوق علم. اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ہم غلاموں پر نبی کریم کے حقوق کیا, غلاموں پر امت پر نبی کریم کے حقوق کیا, ایسی لاجواب کتاب ہے, حضور کی شان بے نظیر. شفا شریف, اس کا نام ہی شفا, تینوں کو شفا. بس اس میں لکھا ہے مدینہ شریف جاؤ تو وہاں کے در و دیوار کو بھی, گزرا مبارکہ کی دیواروں کو بھی, وہاں کی ہواؤں کو بھی سونگو, وہاں کے لوگوں کا بھی ادب کرو, کیونکہ ان سب چیزوں کو حضور سے بھی حضور. دنیا محبت والے تو اس کتے کے پاؤں بھی چومتے ہیں جو محبوب کی گلی میں جاتے. پائے سک بو سید مجنو خلق گفتا ان کے سور, گفت کہنے لگا ان سکے درکوئے نیلا گاہے گاہے رتا. کتے کے پاؤں چوم رہا تھا نا مجنو, لوگوں نے کہا اس میں کیا فائدہ, کیا کر رہے ہیں؟ تم رہنے دو, تم نہیں سمجھتے, میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی میں
ملت عاشق سے ملت آ جدا, اور عاشق آرا مذہب و ملت خدا.
مولانا نور فرماتے ہیں اہل محبت کا مذہب الگ, یہ اہل محبت نہیں, بس یہ سمجھ ان موقع ان کے پاس نمازیں اچھی طرح پڑھتے ہیں, لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں, تین مہینے کے بعد اتنا سارا محراب ہو جاتا مت لوگ. ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں, جب سے ہوش مالی نماز ہمارے سارے آزاد پڑھتے ہیں, ہمارے ماتھوں پر اتنا محراب نہیں پڑتا. ان کی تین مہینے کے بعد مرغی کے انڈے کا برابر جیسے شامی کباب ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا, رگڑتے ہیں چنگی طرح.
لمبی عہدہ, نمازیں بھی لمبی لمبی پڑھتے ہیں, مگر اس کو محبت کی دولت محروم ہے. ان کی باتیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کو حضور سے عشق نہیں, کیونکہ عشق والے ایسی باتیں.
تو میں نے آج کیا بتایا آپ کو کہ عبادت کے لائق صرف اللہ, ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت, ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, اور ہمیں ایسی زندگی اختیار کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر کام عبادت بن جائے. اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا مختصر طور پر, اللہ کی بندگی کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تعظیم کرو, اللہ کی عبادت کرو, حضور کی تعظیم کرو. جو صرف اللہ کی عبادت کرے حضور کی تعظیم نہ کرے وہ مقبول نہیں, اور جو صرف تعظیم کرتا رہے اللہ کی عبادت نہ کرے وہ بھی مقبول نہیں. مقبول ہونا ہو تو اللہ کی عبادت کرو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرو. تو اس کے بعد پھر جب نبی کریم کی تعظیم ہم پر فرض واجب ہوئی تو جتنی چیزیں حضور سے نسبت تعلق رکھنے والی ہیں ان کی تعظیم بھی درجہ بدرجہ ہم پر لازم ہوتی. حضور کی تعظیم کی وجہ سے حضور کے اصحاب کی تعظیم بھی کریں, اہل بیت اطہار کی تعظیم بھی, روضہ اقدس کی تعظیم بھی کریں, مدینہ شہر کی تعظیم بھی کریں گے, مکہ مکرمہ کی تعظیم بھی کریں, حضور کی امت کے اولیاء صالحہ کی تعظیم بھی کریں, جن جن مقامات کو حضور سے نسبت تعلق ہے ان کی تعظیم بھی کریں گے, یعنی جتنی چیزیں بھی حضور کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھنے والی ہیں ان کی تعظیم بھی کریں گے. اور ان کی تعظیم در حقیقت حضور. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے, اور اپنے حبیب کی تعظیم کرنے کی, اور اپنے پیاروں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق دے. بس جو کچھ ہے اسی میں ہے, بے ادب بے نس, اور با ادب با نس. ادب کرو, بے ادبی ساری عبادتوں کو برباد کر دے, ادب سے رہو, ادب کرو, بے ادبوں کے پاس بھی نہ بیٹھو, ان کی مجلس میں بھی نہ جاؤ, ورنہ اثر ہو جائے گا, تم بھی بے ادب ہو جاؤ گے. برائی جلدی اثر کرتی ہے, بیماری جلدی اثر کرتی ہے, بری چیز کا اثر جلدی ہوتا ہے. نہ پاس بیٹھو, نہ اپنی منوں کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو, اللہ کے پیاروں کی درجہ بدرجہ تعظیم کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے.